مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔
الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ 15 منٹ ہیں میرے پاس بیان، انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد کریں گے، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی میں نے کھینچ لیا تو ظہر قضا ہو جائے گی۔ 1:07 پہ ظہر ہو رہی ہے، ختم یہاں پہ۔ 15 منٹ میرے لیے، 15 منٹ بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ 15 منٹ میں تو ہمارے ہاں گاڑیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں، دھکا لگانا پڑتا ہے۔ تو میرا خیال تھا 2-4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ چند باتوں کا آپ سب بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کتاب کی جو تعریف کی ہے، ہدل للمتقین، جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے کتاب لکھنے کا، کوئی بک لکھنے کا، وہ مقصد سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ کیوں لکھی ہے۔ جیسے میری 4 شادیوں کی کتاب ہے تو سب کو پتہ ہے کیوں لکھی ہے میں نے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی کاروباری مسائل نہیں ہوں گے، ٹاپک ہوتا ہے نا ہر کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کا جو انٹروڈکشن کیا، تعارف کیا، ہدل للمتقین، اللہ نے بتایا کہ یہ تمہیں بزنس نہیں سکھائے گی کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں۔ یہ کتاب تمہیں صحت کے اصول نہیں بتائے گی، تمہاری ہیلتھ کون سی چیزیں کھانے سے اچھی ہوگی، کون سی چیزیں کھانے سے تمہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہے، یہ اس کتاب کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہدل للمتقین یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، انسان کو انسان بنانے کے طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی 2 قسم کی زندگیاں ہیں، ایک کو مادی زندگی کہا جاتا ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، اپنا ہو، کرائے پر ہو، اپنی لائف کو میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سائنسدانوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس زندگی کو ہم کہتے ہیں مادی زندگی۔ اب یہاں ناروے میں مجھے نہیں پتا آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہاں کوئی 20 سال سے پاکستانی، کوئی 27 سال سے۔ ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کہ دیکھیں، آپ اپنا اردو زبان سے رشتہ ختم نہ کریں جو اردو جاننے والے لوگ ہیں۔ اپنے بچوں کو یہاں کی مقامی زبان تو سکھائیں گے ہی، وہ تو سیکھ جائیں گے، لیکن اردو سے رشتہ اگر آپ کا ختم ہوا تو آپ کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو مادی زندگی جو ہے، اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک زندگی ہے روحانی زندگی۔ مادی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چاہیے، تبھی آپ کو پتا ہے جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹر۔ اچھا، سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتا لگے کہ آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں۔ جیسے انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جانوروں میں نہیں بھیجے اللہ نے، پیغمبر کس میں بھیجے ہیں؟ انسانوں میں۔ آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے نازل کی ہو۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری آسمانی کتابیں کس کے لیے نازل کی گئی ہیں؟ انسانوں کے لیے. جانوروں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے. سارے پیغمبر کس میں آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے پیغمبر انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے ہیں. اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ انسان میں ایسے ہیں جس ٹیکنیکل خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت ہے اور پیغمبروں کی بھی ضرورت ہے. یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں، جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے آپ لوگ، یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں نہیں ہوتا. کوئی ایسا فالٹ ہے نا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں میں آسمانی کتابیں بھی نازل کی اور اللہ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھی بھیجا. وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کیا؟ وہ فالٹ ہے جس کو میں لے کے پوری دنیا میں بات پھیلا رہا ہوں. ایک ہی بات ہے، اس کو میں مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں. وہ فالٹ یہ ہے کہ جانور کو اس کی نیچر پہ، اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کی ہدایت کی ضرورت ہے. پیغمبروں کے بغیر انسان سیدھے راستے پر اور فطرت کے راستے پر نہیں چل سکتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دیکھیں، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ بکری کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں، وہ گوشت پہ کبھی منہ نہیں مارے گا. شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں یا آگ کا انگارہ رکھ دیں، وہ آگ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گا. انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد، بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود، آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ سب سے پہلے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے گا. وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ظاہری زینت کو دیکھ کر، ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر. جانور متاثر نہیں ہوتا، انسان کا بچہ متاثر ہوتا ہے. اسے ماں باپ بتاتے ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ چمکتی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. بوتلوں پہ آپ نے لکھا ہوا، پتہ نہیں، ہم نے تو پاکستان میں بہت دیکھا ہے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہاں ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کیوں؟ بچہ کوئی بھی مزے کی چیز نظر آئے گی پی جائے گا وہ فوراً. انسان کو اس کی مادی زندگی میں بھی بہت گائیڈنس چاہیے. پھر انسان کی ایک زندگی ہے روحانی. جانور جھوٹے نہیں ہوتے، نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ بے وفا ہوتے ہیں نہ با وفا ہوتے ہیں. جو بے وفا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں پیدائشی. جو با وفا ہے، کتا ایک با وفا جانور ہے، ایسا نہیں ہے کتے نے کہیں سے یہ وفا سیکھی ہو، اسکولوں میں اس کو وفا کرنا سکھائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. کتے کے اندر یہ کوالٹی بلٹ ان ہے کمپنی کی طرف سے، پیدا ہوتے ہی وہ وفا کرنا سیکھ کے آتا ہے. لیکن انسانوں میں آپ کو وفادار بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو شکر کرنے والے بھی ملیں گے اور ناشکرے بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو ایگریمنٹ کر کے پورا کرنے والے بھی ملیں گے, ایگریمنٹ کر کے توڑنے والے بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو رشتوں کو جوڑنے والے بھی ملیں گے, رشتوں کو. اتنا تو آپ کر لو نا, سارا میں ہی بیان کروں. توڑنے والے بھی ملیں گے. اب یہ جو رشتوں کو جوڑنا توڑنا, پشتو میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مروڑ, سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. تو یہ جو جوڑ توڑ ہے, سچ اور جھوٹ ہے, یہ مادی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے. یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے کہ ایک انسان کو سوسائٹی میں سچا انسان بنا دیا جائے, ایک انسان کو سوسائٹی میں وفادار انسان بنا دیا جائے, ایک انسان کو سوسائٹی میں رشتوں کی پہچان والا اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا دیا جائے. یہ جو کام ہے نا, یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا. یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی, سائنسدانوں کی, انجینئروں کی نہیں ہے. اگر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی تو ڈاکٹر میں سارے اچھے ہی ہوتے, برا ڈاکٹر. دیکھو بات ہی مکمل نہیں کر رہے آپ, تو یہ بولے نا, ڈاکٹروں میں سارے اچھے ہوتے, برا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. وہ ایسا ٹیکہ لگا دیتا کہ وہ سارے اچھے بن جاتے. یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے. آج دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے, مذہب سے بغاوت پھیل رہی ہے کہ ہم کیوں مذہب کو مانیں, ہم کیوں نماز پڑھیں, ہم کیوں تلاوت کریں, ہم کیوں اللہ کو مانیں. گاڈ کیا ہے, اللہ کون ہے, میں کھاتا ہوں, میں پیتا ہوں, میں بڑا ہوتا ہوں, میرے اولاد ہوتی ہے, میں مر جاتا ہوں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. یہ تو ایک آٹومیٹیکلی ہم پیدا ہو رہے ہیں, ہم جوان ہو کے بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ ٹائم ہے جو ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا ہے. کوئی خدا نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. یہی کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے کہ ہم کیوں حلال حرام کی فکر کریں, ہم کیوں جائز ناجائز, سود غیر سود, یہ کیا ہے؟ یہ انجوائے کرو لائف کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ اگر آپ نے اپنے طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں پیغمبر کی تعلیمات آپ نے ایک طرف رکھ دی, تو انجوائے کرنا تو دور کی بات, آپ نیچر پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, بنایا, اور جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو چلایا ہے, اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے آپ. اس نیچر سے ہی ہٹ جاؤ گے آپ. جانور نہیں ہٹتا, وہ چلتا رہے گا. شیر کو آپ چڑیا گھر سے نکال کے لے آئے نا, تو اس کو وہی ماحول دینا پڑے گا آپ کو. جنگل سے اٹھا کے لے آئے زو میں, تو آپ اس کو وہی نیچرل ماحول دیتے ہیں نا. وہ آپ کے صوفے سے اور آپ کے بہترین بستروں سے متاثر نہیں ہوتا. اس کی تو لائف جیسی اللہ نے بنانی تھی ایسا پکا ڈھکا کر دیا ہے, ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ. انسان بہت قلابازیاں کھا رہا ہے, اور آج کے دور کا انسان تو بہت زیادہ قلابازیاں کھا رہا ہے. دو طریقے ہیں انسان کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں کوئی مخلوق اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے؟ جانوروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ جب جانور کو لاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے. اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور فطرت ہے, کوئی اور چیز فطرت ہے, تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اسلام وہ فطرت ہے, نیچر ہے, جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو دو چیزیں انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے ضروری ہیں.
پہلی بات اسے یہ پتا چلے کہ نیچر کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کون سا عمل ہے. اگر یہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ نیچرل لائف کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے. دوسری بات, اس نیچرل لائف پہ نیچر پہ چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے, وہ موٹیویشن بھی, وہ حوصلہ افزائی بھی, وہ ترغیب بھی آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, موت سے پہلے پانی مانگا, ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے, تو آپ نے کیا فرمایا, پہلے ان کو پلاؤ. ان کے قریب والوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا, کس کو پلاؤ, ان کو پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہہ رہے ایمان والے لوگ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. تو مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جتنی ضرورت پیسے کمانے کی ہے, جتنی ضرورت اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کی ہے, جتنی ضرورت شادی بیاہ کی ہے, جتنی ضرورت ناروے میں رہنے کی ہے, اللہ کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو مذہب کی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے, آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے, آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے, آپ اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ گے, آپ انسان کے بچے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کراچی کا لک لانے دیں, آپ تو بڑے تمیز سے بیٹھے ہیں سنجیدگی سے, آپ انسان کے بچے نہیں بن سکتے. انسان کو انسان بنانے کے لیے, دیکھیں آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس سے صرف مسلمان پریشان نہیں ہے, عیسائی بھی پریشان ہے, یہودی بھی پریشان ہے, کیونکہ اتنا انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ وہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف جا رہی ہے, وہ چیز یہودیت کے بھی خلاف جا رہی ہے, وہ تو مسلمانوں کے بھی خلاف جا رہی ہے, تمام آسمانی مذاہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسی چیزیں, ایک تو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی اس کو صحیح کہہ نہیں سکتا, وہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ انسان نے جب سے اپنا پیغمبروں سے رشتہ, سائنسدانوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے, ڈاکٹروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے, انجینئروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے, کم کس کی ویلیو ہو رہی ہے, پیغمبروں کی, جو اللہ کے سفیر بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ان کی ویلیو روز بروز کیا ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, اس کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کر رہے. حالانکہ جب یہ دنیا غیر آباد تھی, جب اس دنیا میں ترقی نہیں تھی, اس وقت بھی دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھی. آج جب دنیا مادی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, آج بھی پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگیوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ اپنی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, چونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے, یہاں پہ ظہر اور عصر بالکل کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے ضروری ہے کہ جو فطرت ہے, جو نیچر ہے, اس کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے, چاہے انسان ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, صدیوں پہلے ہم روٹی کو, گندم کو چبا کے کھایا کرتے تھے, آج اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے اب ہمارے پاس گندم چبانے کا ٹائم نہیں ہے, ہم گندم کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پیا کریں گے, کیا ڈاکٹر اس کی حمایت کریں گے؟ کیا بولیں گے, بھائی یہ دانت جو خدا نے دیے ہیں ہمیں, یہ چبانے کے لیے دیے ہیں, یہ صرف مسکرانے کے لیے بولیں نہیں دیے. جتنا بھی ٹائم گزر جائے, ہماری باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمیں چل کے جانا پڑتا تھا, واکنگ کرنا پڑتی تھی, اب چونکہ مشین کا دور ہے لہذا ہم اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, اب ترقی ہے. کوئی واکنگ کر رہا ہے پارک میں یا جاگنگ کر رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پرانا دقیانوس آدمی, وہی جیسے پرانے دور کے لوگ چلتے تھے دوڑتے تھے اسی طرح سے دوڑ رہے. سائنسی دور ہے, جہازوں میں جاؤ, ٹرین میں جاؤ, بائک پہ جاؤ, یہ کیا چلتا ہوا جا رہا ہے؟ وہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اس زمانے میں. تو وہ کیا کہے گا, بھائی مجھے جدید دور کے جدید سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھٹنوں کو چلنے میں بھی استعمال کیا کرو. کیوں؟ یہ ٹانگیں اللہ نے کس کام کے لیے بنائی ہیں؟ چلنے کے لیے بنائی ہیں. تو آپ بتاؤ اس سائنسی ترقی سے نیچر چینج ہو رہی ہے کیا؟ نیچر تھوڑی چینج ہوگی. ٹانگوں کا کام چلنا ہے تو چلنا پڑے گا چاہے کتنی ترقی ہو جائے. دانتوں کا کام چبانا ہے تو چبانا پڑے گا آپ کو. تو خوب سمجھ لیں, جیسے 5-6 ہزار سال پہلے پیغمبروں کی ضرورت تھی انسان کو روحانی زندگی سکھانے کے لیے, آج بھی اسی طرح پیغمبروں کی انسان کو ضرورت ہے. یہ ضرورت کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی معاشرے میں تبدیل نہیں ہو سکتی. وقت چونکہ مکمل ہو گیا, انشاءاللہ پھر ہم عصر کی نماز کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا. کچھ بات میرے دماغ میں کچھ اور باتیں بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو ناروے تو ہم بہت عرصے سے خواہش تھی ناروے کا چکر لگانے کی. مجھے اس لیے خواہش تھی کہ ناروے میں جو ہے نا یہ بالکل نارتھ میں ہے نا, تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 9 بجے سورج کیسے نکلتا ہے, 3 بجے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ کیسے ہو جاتا ہے. آج میں نے وہ منظر دیکھا, اپنے گھر بھی ویڈیو بنا کے بھیجی کہ بھائی صبح 8:45 ہو رہے ہیں اور ابھی سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے. تو کراچی میں اگر یہ سہولت ہو تو بہت خوشی ہوگی ہمیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں 12 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو بتائیں گے الحمدللہ ہم صبح صبح 12 بجے آفس گئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر 3 بجے 3:15 بجے مغرب کا ٹائم ہے. تو مجھے یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ یار, میرے والد صاحب نیوی میں تھے تو وہ جب ناروے آئے پانی کے جہاز میں, میں تو چھوٹا تھا مجھے تو یہ واقعہ یاد نہیں ہے, والدہ نے بتایا کہ والد صاحب نے خط لکھا تھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں ہوں جہاں سورج ہی نہیں نکل رہا. تو ناروے کا جو اورتھ نارتھ ہے اس طرف سنا ہے کہ 2-3 مہینے کے سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہی رہے. تو ہم تو کراچی میں روتے ہیں کہ چینی شارٹ ہو گئی, آج ڈیزل شارٹ ہو گیا. میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا میں نے ایک ایسا کنٹری دیکھا جہاں سورج ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, تو تم شکر ادا کرو چینی شارٹ ہو رہی ہے. تو زمین کا کنارہ ہے جہاں اللہ نے آپ لوگوں کو بسایا ہے, تو اور بہت صاف ستھری فضا ہے, چھینکیں ہی نہیں آ رہی ہیں, زکام ہی نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو بعض دفعہ ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ ٹینشن نہ ہونے سے ہم ٹینشنوں کے عادی ہو چکے ہیں. چھینکوں کے گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے, کئی دفعہ چلتے ہوئے آدمی کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, موبائل اسنیچنگ. اور اپنا ملک کی میں کوئی برائی نہیں کر رہا, ہمارے حکمرانوں نے یہ حال کر دیا نا. ملک تو ہمارا پاکستان بہترین, زندہ باد بھائی, جو وسائل وہاں اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے جو ہمارا حال کر دیا ہے, نہ ہم موبائل لے کے گھوم سکتے ہیں نہ ہم بائکوں پہ گھوم سکتے ہیں, اور جو گند بلا اور جو کچرے کے ڈھیر خاص طور پہ کراچی کو بنا دیا ہے. تو جب یہاں کسی فورن کنٹری سے ہم واپس جاتے ہیں نا تو 1-2 ہفتے تک دماغ چکراتا رہتا ہے. شروع میں تو یہاں کے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ٹینشن ہی نہیں مل رہی ہوتی کوئی, تمیز سے سب ڈرائیونگ کر رہے ہیں, نہ کوئی چھینک آ رہی ہے نہ کوئی زکام ہو رہا ہے نہ کوئی پیٹ بھی نہیں خراب ہو رہا. حیرت کی بات ہے, کیوں خراب نہیں ہو رہا؟ اتنے دنوں تک پیٹ خراب نہ ہو یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں آباد رکھے. ایک آخری بات کہ دیکھیں, جب آپ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں اپنا امیج بہت اچھا کر کے دکھانا ہے. یہ غیر مسلم لوگ کہیں کہ یار مسلمان ہمارے کنٹری کے ہم سے زیادہ وفادار ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں وہاں یہ لازمی بیان کیا ہے کہ ولا ينقضون الميثاق, یہ لوگ اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ جب ناروے میں رہ رہے ہیں تو کچھ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ سے سائن کروائے ہوں گے نا پیپرز پہ, ان میں آپ لوگوں نے بھی کچھ ایگریمنٹ کیے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بس آؤ جیسے چاہو رہو یہاں پہ. ایسا تو دنیا میں میرا خیال ہے کوئی بھی ملک نہیں ہوتا. ایسے اس گھر میں صرف بیوی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے چاہو ہنسی خوشی زندگی گزارو. تو لیکن جب آپ کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں تو وہاں آپ سے سائن لیا جاتا ہے, ایگریمنٹ لیا جاتا ہے. قرآن میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بار نہیں درجنوں جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں وہ معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایک واقعہ تو میں جب سے یورپ آیا ہوں نا, جس کنٹری میں میرا بیان ہوا ہے میں لازمی سناتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور ہماری حرکتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا مشرکین مکہ سے جن سے جنگ تھی ہمارے نبی کی. ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ یہاں سے جب کوئی شخص وہاں مسلمان ہو کے جائے گا تو اسے مشرکین مکہ واپس نہیں کریں گے. ادھر سے کوئی اسلام قبول کر کے ادھر آئے گا تو ہم فوراً اس کو مشرکین کے حوالے کر دیں. یہ جنگ بندی کے لیے آپ نے ایگریمنٹ کیا تاکہ جنگ نہ ہو. بظاہر یہ ایگریمنٹ کتنا غلط ہے کہ اپنا آدمی ان کے حوالے کر رہے ہیں جو آپ کے پناہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جب ایگریمنٹ کر لیا ابھی اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے, سگنیچر بھی نہیں ہوئے, زبانی ایگریمنٹ ہو گیا. ادھر سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا, وہ ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے اور حدیبیہ میں نبی کے ساتھ آ کے مل گئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہے, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. حضرت ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہوا, آپ کے مذہب میں داخل ہوا, اور بجائے اس کے کہ مجھے پناہ دی جائے, مجھے سپورٹ کیا جائے, اٹھا کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی اور ایگریمنٹ کے مطابق حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, چاہے وہ معاہدہ ایگریمنٹ آپ کے حق میں جا رہا ہو یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہو. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, آپ نے دے دیا ان کو بھئی ایگریمنٹ ہمارا یہی ہوا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے, جذبات ہو سکتے ہیں؟ تو آپ جب کسی فارن کنٹری میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, ناروے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں, تو یہاں بھی کچھ گورنمنٹ سے آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے, ان معاہدوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. یہ وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ناروے کی گورنمنٹ نے لگائی ہے, یہ وہ تو بعد میں لگائی ہے. پہلے کس نے لگائی ہے؟ یہ قرآن نے لگائی ہے, یہ اللہ نے لگائی ہے. اگر آپ معاہدے کو توڑتے ہیں, گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے, جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ پہلے آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا کریں, یہاں پہ کوئی کام غیر قانونی طریقے سے نہ کریں. اور شدت پسندی والا راستہ اگر آپ یہاں اختیار کریں گے تو اس راستے سے آپ ہی کو نقصان ہوگا, اس سے اسلام کو نقصان ہوگا, اس سے انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آپ کے پشت مبارک پہ اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی, لیکن اس وقت قرآن بار بار کیا کہتا تھا, وصبر وصبر, صبر کریں صبر کریں صبر کریں صبر کریں. کتنی صبر کی تلقین کی گئی ہے, ادفع باللتی ہی احسن, ان کی بد اخلاقی کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, یہ اگر زیادتی کر رہے ہیں آپ اخلاق سے پیش آئیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے جو تمہارا جانی دشمن تھا اللہ اس کے اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دیں گے. تو یہاں آپ کا جو رویہ ہے, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان ہمارے لا کو بھی فالو کرتے ہیں, مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, مسلمان ہمارے لیے ایک اچھے شہری بن کے دکھا رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ نے اختیار کیا تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ذرہ برابر بھی خدمت ہونے والی نہیں ہے. وقتی کچھ انسان کو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, سنتیں پڑھ لیجیے آپ لوگ. جزاک کوئی بھی سوال آپ میں سے کسی کے بھی ذہن میں ہو بلا تکلف آپ پوچھیں یہاں کے بارے میں. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم دل کے پاک گہرائی سے آپ کو نوی تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ جزاک اللہ.
آپ سے سوال ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ سے 50 سال ہو گئے ناروے میں.
اچھا.
اور مختلف میادین کے اندر الحمدللہ اپنی سائنس کا لوہا بھی بنوایا ہے اور پورا منتری کے رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے.
جی.
مگر 9/11 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ صورت حال جو ہے وہ اکثر بدل گئی ہے. اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے یہاں پر قرآن برننگ کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور جنسی بیراروی جس کے اندر مسلم شالوتی جو ہے
جی
وہ بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی کچھ حد تک اس کا زہر جو ہے وہ فرائض کر رہا ہے.
جی
تو ایسے میں مولانا صاحب دین کی روشنی میں مسلمان کا ناروے جیسے پر امن ملک جی کیسے طرز عمل ہونا چاہیے؟ شکریہ.
جزاکم اللہ. دیکھیے پہلا سوال کا جواب تو میں بیان کے دوران دے چکا ہوں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جب آپ سجدے میں جاتے نا اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی جاتی تھی تو وہاں آپ کا کیا رویہ تھا؟ اس سے بڑی کیا بے ادبی ہو سکتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اگر آپ جذبات میں آ کے کوئی بھی ایسا کام کریں گے جو یہاں کی گورنمنٹ کے رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دے، یہاں کسی فساد کا ذریعہ بنے، تو بجائے فائدہ کے الٹا آپ کو نقصان ہوگا یہاں پہ. تو کوئی بھی ایسا کام ہو، یہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گورنمنٹ کو، جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وکلاء سے رابطہ کریں. ہمیں پاکستان میں اس کا تجربہ ہوا ہے، حالانکہ وہ تو ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، وہاں ہمیں بہت سارے تجربے ہیں. اگر میں شیئر کرنا چاہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، پھر اس میں بہت سی باتیں سامنے آئیں گی کہ بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو دھرنوں سے، کنٹینر سے، راستے بند کرنے سے نہیں ہوئے. تمیز سے کسی جج سے رابطہ کیا گیا، وکیل سے رابطہ کیا گیا، اس کو محبت سے سمجھایا، اس نے پورا ایک قانونی طریقہ پروسیس بیان کیا، اس طریقے کو فالو کیا، وہ کام منٹوں میں ہو گیا جو کام کئی سالوں میں نہیں ہو رہا تھا. تو یہاں اگر اس قسم کی مشکلات ہیں تو آپ ایک وکیل ہائر کریں، اس سے کوئی سینئر وکیل ہو اس کو بتائیں، اور مسلمان جمع کر کے اس کو اچھی تگڑی فیس بھی دیں، پیسے جمع کریں، کلیکٹ کریں. آپ کو پتا ہے وکیل ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن پھر بھی شوگر نہیں ہوتی وکیل کو، اس میں اللہ نے کچھ ایسے سافٹ ویئر لگائے. تو اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کیا تو یہ خوب سمجھ لیں اس سے فائدہ نہیں ہونے والا، نقصان ہونے والا ہے. دوسری جنسی بے راہ روی کی جو بات کی ہے تو اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، بالکل واضح ہیں. دیکھیں یہاں ناروے کی گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی رواج ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ مسلمان کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا نا کہ تو نے گرل فرینڈ رکھنی ہے یا تو نے لازمی نائٹ کلب جانا ہے، کوئی ایسا تو لا نہیں ہے نا، ایک آزادی ہے. اس آزادی کا جہاں غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں مسلم بھی فائدہ اٹھائیں. مسلم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم ٹائم پہ شادی کریں گے، اور یہاں تو سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بچے پیدا کرنے پر انعام ملتا ہے، سبحان اللہ. یہ تو ایسا ہے، میرے تو 15 بچے میں نے وہاں پیدا کیے، ابھی میرے پونے 15 تھے، 15ویں کی رپورٹ آ گئی الحمدللہ. تو جرمنی میرا بیان تھا، میں نے کہا ہمارے 14.5 ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے گھر سے رپورٹ آئی ہے کہ 15 کمپلیٹ ہو گئے. اب آپ بتاؤ، وہاں تو ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں نسل بڑھاؤ نسل بڑھاؤ، لیکن میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہیں وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے. یہ دنیا میں شاید میں واحد آدمی ہوں گا جو نہیں شرماتا، جو بتا دیتا ہوں، ورنہ نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے مولوی کو دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو، لوگ یہ لکھا ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں نا کہ اس کو دیکھو، تو شرماتے ہیں لوگ وہاں پہ. میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آپ کے کنٹری میں، یار گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ کوئی یہاں کا نیشنل ہو بچہ پیدا کرے تو گورنمنٹ اس کو، وہ تو چاہ رہی ہے کہ ملک کی آبادی بڑھے. تو یہاں تو آپ کے پاس بہترین راستہ ہے، نکاح کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے، میرج، یہ جو ان لوگوں نے اتنا سخت قانون بنایا کہ ڈیورس دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی، تو یہ اس لیے تاکہ ڈیورس نہ دو نا. تو اسلام کیا کہتے ہیں، دو یا نہ دو؟ اسلام ڈیورس کی ترغیب دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، اس سے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے طلاق دینے پہ یا برداشت کرنے پہ ثواب ملتا ہے. بھائی حدیث میں ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ، اور صبح سے اس نے جتنے شتونگڑے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں نا دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے، ان سب سے شام کو ڈیٹا طلب کرتا ہے، رپورٹ طلب کرتا ہے، یار تو نے کیا کیا. ایک شیطان بتاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو چرس پہ لگا دیا، اس کو میں نے ہیروئن پہ لگا دیا، اس کو میں نے فلاں کام پہ لگا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے صحیح. ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی، تو حدیث میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ یار تو ایسا خاندانی کام کر کے آیا ہے کہ مزہ آ گیا. تو اسلام میں بھی کوئی طلاق کوئی پسندیدہ کام، شدید ضرورت کے وقت یہ رکھی گئی ہے. تو یہاں کی گورنمنٹ کے اصولوں کے تحت بھی آپ چلو تو آپ کو مذہب کے خلاف لے جانے پر مجبور نہیں کیا جاتا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی مرغی حلال نہیں ملتی ایک جگہ میں گیا تو. میں نے کہا مرغی کھانا کوئی نہ اسلام میں فرض ہے نہ کوئی آپ کے فقہ میں آپ کے مسلک میں کچھ بھی نہیں ہے, کیا خیال ہے مرغی کے علاوہ بیسیوں چیزیں وہ کھا لو یار. تو خام خواہ کی کچھ مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں حلال چکن نہیں ملتی تو ہم مجبوری میں کیا کھائیں. تو ابے بھائی جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہاں سر یہاں تو فش اتنی مل رہی ہے اور گوشت اتنا مل رہا ہے گائے کا بھی اور دمبے کا بھی. تو مجھے جو لگا ہے نا یورپ میں پہلا سفر ہے میرا, مجھے لگا ہے کہ کوئی مجبور یہاں آپ زیادہ مزے میں ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک ریلیشن ہونا چاہیے اپنے رشتے دار نہیں ہیں اپنی ایک زبان ہے جو جو وہاں کے گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے کے مزے ہیں وہاں پہ ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں گپے مارتے رہتے ہیں رشتے داروں سے ایک تعلق ہے وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ. تو جو ہومو سیکسولیٹی کو یہاں فروغ دیا جا رہا ہے یا یہ کہ زنا عام ہے یہاں پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹھیک ہے عام ہے لیکن آپ کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا رہا, آپ کو آزادی ہے کہ آپ نہ کریں یہ کام. تو اس میں اصول یہ کہ نہ آپ دوسرے کو چھیڑیں اور نہ آپ خود اس طرف جانے کی کوشش کریں, چھیڑیں بھی نہیں کسی کو. چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے پابندی ہے نا. آپ اسلام کو بتائیں کہ بھائی یہ اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے تو وہ خود سمجھ جائے گا اگلا کہ یار کون سا راستہ فطرت کا ہے اور کون سا فطرت سے بغاوت کا راستہ ہے وہ خود سمجھ جائے گا. جس کو فریڈم آف اسپیچ تو ہے نا یہاں پہ بولنے کی آزادی ہے, تو آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیں بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کو مذہبی لحاظ سے اور اس کو کرسچینٹی تو کرسچن بھی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے. لوط علیہ السلام والسلام کا جو واقعہ ہے نا کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی وہ ان کی قوم اور اس کی برائی قرآن میں بیان کی گئی ہے, یہ واقعہ یہودی بھی بیان کرتے ہیں یہ واقعہ عیسائی بھی بیان کرتے ہیں. عیسائیوں کے پادریوں سے آپ پوچھو وہ بھی اس کو حرام کہیں گے, یہ مسلمان بھی بیان کرتے ہیں. تو اس میں تو عیسائیت جو کرسچینٹی ہے وہ اور اسلام اور یہودیت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہاں کوئی کسی قسم کی شدت پسندی کے بجائے آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کرو اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کرا دو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ان کو بتاؤ بیٹا اچھے بچوں کی طرح یہ تمہاری وائف ہے اور یہ تم کیا ہو ہسبینڈ ہو. تو وائف اس ڈیزائن کی جو ہوتی ہے وہ وائف کہلاتی ہے, اس کے علاوہ وائف کا کوئی اور تصور ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں کہ وسیم بھائی کو وائف بنا دو یہ نہیں ہو سکتا. اور بیٹی کو بتایا جائے کہ ہسبینڈ اس ڈیزائن کا جو بھی ہوگا نا وہ ہسبینڈ ہوتا ہے, ہم لوگ کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا وہ وحیدہ کو یا مسرت کو یا کوئی بھی لیڈیز کو کیا بنا لو تم اپنا شوہر بنا لو. تو ہم لوگ کے ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ ڈیزائن چند تصویریں دکھا دیں اس کو آدمیوں کی کہ میاں اس ڈیزائن کی ہوتے ہیں اور بیویاں اس ڈیزائن کی ہوتی ہیں. تو اور بر وقت نکاح کریں. دیکھو بر وقت جب شادی نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جس کا نکاح بر وقت ٹائم پہ ہو جائے وہ نیچر پہ آ گیا, اب اس کو فطرت سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے تو نشے کی طرف آتا ہے نا, وہ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہا, وہ ٹائم پہ سو جاتا ہے صبح ٹائم پہ اٹھتا ہے اپنی ایک روٹین والی زندگی ہے تو اس کو سٹے لگانے کی چسپ پینے کی کیا ضرورت ہے. تو جب ایک خواہش نفس پیدا ہوتی ہے سیکشل ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں آپ نے ٹائم پہ اس کی ڈیزائرز کو پورا کر دیا جائز طریقے سے تو پھر اس کو دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جنسی بے راہ روی کا میری رائے میں بر وقت شادی کے علاوہ آپ کی سوسائٹی میں کیا پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کوئی حل نہیں ہے. اس کو پروموٹ کریں نکاح کو. جی بھائی ابھی کسی میری جوانی میں اپنی جوانی مجھے بھی
اچھا اچھا مطلب یہ سیم ٹاپک کے آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے سوال ذہن میں آیا کہ یہاں پہ کیونکہ بڑی تعداد میں اس تیسرے طبقے کا جو ہومو سیکشوئلز ہوتے ہیں موجود بھی ہے تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو ترغیب دی. ایک سوال یہ اگر جاتے ہیں دوسرا سوال مطلب یہ کہ مسلمانوں کے جب ترقی کا عروج تھا اور اس میں پریکٹیکل مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو تھے وہ بڑے بڑے سائنسدان بھی تھے الفرادی خوارجمی بلوچا یہ نام ہے. پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح نوجوانوں کو کچھ ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ بھائی اسلامک اسٹڈی کرنی ہے تو پھر مدرسوں کا رخ کیا جائے اور سائنس پڑھنا ہے تو اسکول اور یونیورسٹی کا رخ کیا جائے. تو ان کو آپس میں ملا کے جیسے پہلے پریکٹیکل مسلم بڑے بڑے سائنسدان ہوتے تھے اور ان کی جو بتائی ہوئی معلومات نالج ہے اس پہ آج ماڈرن سائنس جو ہے وہ چل رہی ہے کھڑی ہوئی ہے. تو یہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا اس میں علماء کا اور
مسلمان کا کیا کردار. آپ کے دو سوال ہیں, یہ لیمن والا ہے نا, یہ دے دیں لیمن والا, یہ بہت تیز ہے.
سوالوں کا مختصر احاطہ کیا جائے تاکہ آگے ترجمہ کر سکیں.
اچھا ٹرانسلیشن میں مشکل ہو رہی ہے
جی, کیونکہ ان کو سوال کا پتہ نہیں ہے تو پھر جواب دینا.
اچھا اچھا سوال کو ریپیٹ کر لوں میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ کیا ہے, یہ تو فیڈر لگ رہا ہے. کیسے پئیں گے بھائی, گلاس میں ڈال دیں نا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وہاں ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے ناروے زبان میں, تو وہ سوال میں ریپیٹ کر دوں. بھائی کے نے دو سوال پوچھے ہیں, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جوانی میں وہاں ہوا کرتا تھا شادمان ٹاؤن میں کراچی میں, جوانی میں میں تو پھر کہہ رہے ہیں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے دو سوال پوچھے ہیں, ایک تو مسلمان کہ ادھر ہی ہردے میں تھوڑا تھوڑا پیتے رہتا ہوں, ایک تو مسلم سائنٹسٹ ایک زمانے میں تھے, بڑی دھوم مچی ہوئی تھی مسلمان سائنسدانوں کی, اب کیا ہے کہ سائنس ایک الگ ٹاپک بن گیا ہے اور مذہب بالکل ایک الگ ہو گیا. ہمارے مدارس میں دنیاوی علوم بالکل بھی نہیں ہیں اور مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو دیکھیں یہ بات گوروں نے لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہوئی ہے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم مزید 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے, اور گوروں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. میں نے ایک یونیورسٹی میں پوری گوروں کی کتابوں کے حوالوں سے یہ بیان کیا تھا, گوروں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. اچھا آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے مجھے یہ بتائیں, سوا گھنٹے تک ہے, یعنی کہ اسپیڈ میں تو نہیں ہے نا آپ لوگ, جتنی بچوں کی اسپیڈ ہے یہاں پیدا کرنے کی اس سے زیادہ اسپیڈ میں تو نہیں ہے نا ابھی آپ. تو جو مسلم سائنسدان تھے وہ وجہ کیا تھی کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کیوں ہوئی ہے, وہ وجہ میں بیان کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا آج کل یہ والی وجہ مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے, اس لیے مسلمان کہاں رہ گئے, پیچھے رہ گئے, کیونکہ مذہب کا ایک پہلو سامنے آیا دوسرا پہلو وہ ختم ہو گیا. ختم کیوں ہوا وہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اس پہ. گوروں نے یہ بات لکھی, انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو عقل کا دور تھا ہی نہیں, مذہبی اجارہ داری تھی دنیا پہ, جو آتش پرست لوگ تھے ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے کچھ فلسفے لوگوں پہ ٹھونسے ہوئے تھے, دنیا میں جس طرح کے بھی مذہب تھے ان پہ مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا, ان کو پتا تھا جہاں کھوپڑی استعمال ہوئی نا تو لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ مذہب مسخ شدہ تھے, ایک تو حقیقی مذہب ہوتا ہے نا جو آسمانی مذہب ہوتا ہے, ایک وہ تحریف ہو جائے اس میں. تو لوگوں کو یہ کہ کھوپڑی سمجھتے ہیں آپ لوگ, جن کو کھوپڑی کا ترجمہ نہیں آتا وہ پھر بتا دیں ان کو, کھوپڑی استعمال بولے نہیں کر, بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا. اب بہت سی مثالیں ہیں اس کی, ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو بالکل عقل کے خلاف تھیں. جب وہ لوگ کہتے یار یہ تو عقل ہی میں نہیں آتی یہ باتیں, تو ان کو جواب دیا جاتا کہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں عقل میں آئیں یا نہ آئیں آپ نے بہرحال ان کو فالو کرنا ہے. جب اسلام دنیا میں آیا نا اور جو آسمانی مذاہب حقیقی آسمانی مذاہب تھے, تورات ہو یا انجیل ہو, آپ کو آج تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ملے گی, جگہ جگہ قرآن میں بھی یہ بات ہے, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا کہ عقل استعمال مت کرو, بلکہ افلا تعقلون, تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے, لقومی یعقلون, ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں.
اندھے اور بہرے ہو کر کیوں سمم بکمن عمیم فہم لا یرجعون، یہ نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ عقل استعمال کرتے ہیں. تو قرآن نے عقل کے استعمال کا اتنا حکم دیا، اتنا حکم دیا. افلا تعقلون، افلا تعقلون، عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تفکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عربی میں فکر، فکر کا معنی سوچنا، تفکر کا معنی ڈیپ میں جا کے، گہرائی میں جا کے، تکلف کے ساتھ سوچنا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جب قرآن نے بار بار حکم دیا ہے نا، تو لوگوں میں سوچنے کا ایک رجحان پیدا ہوا ہے. سمجھتے ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تو یار اپنے پرانے لگ رہے ہیں. تو اچھا آپ کو تو میں نے اپنے بیان میں بہت دب، یہاں کا بھائی ناروے میں کمال ہے. یہ تو مجھے لگ رہا تھا میں انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوں. اچھا اچھا، لنڈی کوتل چورنگی میں آتے تھے یہاں. تو اتنا زیادہ قرآن نے عقل کے استعمال کا حکم دیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں مذہب کہتا ہے مانو. مثال کے طور پر موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ کیا عقل میں آتی ہے؟ قبر کا عذاب ہے، قبر میں ثواب ملتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں. عقل تو کہتی ہے جب آپ قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو نہ کوئی فرشتہ نظر آئے گا، نہ کوئی عذاب نظر آئے گا، نہ کوئی ثواب نظر آئے گا، نہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے. کوئی لیب میں کوئی جنت آج تک دریافت ہوئی ہے کہ کہیں آسمانوں پہ سیارے چھوڑے گئے ہوں تو انہوں نے کہا یار ہمیں ایک گھوڑیں ٹہلتی ہوئی نظر آئی تھی مریخ پہ، کہیں دیکھا آپ نے؟ تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن بار بار کہہ رہے عقل استعمال کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسری طرف قرآن معاذ اللہ خود عقل کے خلاف بہت سی باتیں کر رہے جو ہماری عقل میں بالکل بھی نہیں آتی. اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف چلنا، ایک ہے عقل سے اوپر کی باتیں کرنا. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عقل کے خلاف کیا ہے؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، تو یہ عقل سے اوپر کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل کے اگینسٹ ہیں. عقل فوراً فیصلہ کرے گی بھائی یہ بات نہ ماننے والی ہے. دو کو دو میں جب بھی پلس کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ چار آئے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے 385 کو 248 سے تین دفعہ ضرب دیا جائے تو جواب 6395، کچھ بھی بتا دیتا ہے، وہ آتا ہے. آپ کہو گے بھائی آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، میرے پاس تو اتنی کھوپڑی نہیں ہے. کیلکولیٹر ہوگا تو میں کیلکولیشن کر کے بتا دوں گا، دماغ سے میری سمجھ میں آ رہا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایک عام آدمی جس کو میتھمیٹکس میں بہت زیادہ مہارت نہ ہو، اس کو جب یہ کیلکولیشن کر کے بتایا جائے گا کہ یہ ریزلٹ آتا ہے، تو وہ نہ اس کو صحیح کہے گا نہ اس کو غلط کہے گا، وہ کہے گا یہ میرے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. ہاں وہ یہ کہے گا کہ میں کیلکولیٹر سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا میں کسی ریاضی دان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. کسی آتھینٹک ذریعے سے پتا چلے گا تو مان لے گا، نہیں پتا چلے گا تو کہے گا نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں نہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں. تو قبر کا عذاب، جنت، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے. اور مذہب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسی مادی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اسی مادی جسم پہ عذاب ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک برزخ کی ایک نئی حیات شروع ہوتی ہے، اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے نیند سے. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جب مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اب سوتا ہوا آدمی، یہ تو ہم چونکہ سب سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، گھوم رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. میں خواب میں تو تین چار دفعہ ناروے آیا ہوں، کئی دفعہ پہلے آ چکا ہوں. سچی مچی میں آیا تو پتا چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی ناروے آنا. سچی مچی میں ایمبیسی گئے، پاسپورٹ جمع ہوا، انٹرویو ہوا، 10-20 قسم کے مسائل ہیں سچی مچی میں آنے میں. خواب میں تو 20 دفعہ میں امریکہ بھی جا چکا ہوں، اور چار شادیاں میری خواب میں تو کئی دفعہ ہو چکی ہیں. لیکن آپ حقیقت میں کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا نا. تو لیکن خواب میں انسان ٹینشنیں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے اور خوشیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم سب خواب کی زندگی دیکھ چکے ہیں تو مان لیتے ہیں. اگر ہم نے نہ دیکھی ہوتی تو کوئی شخص سوتا ہوا اٹھ کے بتاتا کہ آج میں دودھ جلیبی کھا رہا تھا، آج میں یہ کھا رہا تھا، ہم کہیں گے یار تو ادھر بستر پہ لیٹا ہوا تھا ہمارے سامنے، تو نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ ٹینشن دیکھ رہا ہے. وہ کہا یار میں جس جہان میں پہنچ چکا تھا وہاں جو میرے اوپر حوال گزر رہے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں. تو اسی طرح موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چیز سائنس کی دسترس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایک الگ جہان ہے, وہ یہ مادی زندگی نہیں ہے, وہ ایک الگ جہان ہے. تو تم ٹرانسفر ہوتے ہو ایک جہان سے ایک دوسرے نظام کائنات کی طرف, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو سائنس کے دائرہ کار میں نہیں ہے, لہذا سائنس اس کے بارے میں نہ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہوتا ہے نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سائنس اس بارے میں خاموشی اختیار کرے گی, یہ کہے گی بھائی اس جسم پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس جسم پہ کچھ, یہ تو کیڑے کھا کے اس کو تو ختم کیا جا رہا ہے. تو روح پہ کیا گزر رہا ہے یہ سائنس کے دسترس سے باہر ہے. یہ چیز اگر ہمیں مستند ذریعے سے پتہ چل جائے کہ بھائی موت کے بعد عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے, تو ذریعہ اگر اوتھینٹک ہوگا تو ہم مان لیں گے, ذریعہ اوتھینٹک نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے. تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے پیغمبروں سے, تمام پیغمبروں کی تعلیمات, کرسچینٹی بھی اس کی قائل ہے, یہودی بھی اس کے قائل ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے کہ قبر کا ثواب بھی ہوتا ہے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے, تو اس لیے ہم مانتے ہیں. تو یہ خلاف عقل نہیں ہے بلکہ یہ عقل سے کیا ہے بالا تر ہے. لیکن مذہب عقل کے خلاف کبھی نہیں جائے گا, جو مذہب عقل کے خلاف لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی نہیں ہے, وہ تو وہ اللہ کے نمائندے ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو عقل کے خلاف لے کے جائیں. تو ان کے سوال کا میں جلدی سے جواب کو مختصر دیتا ہوں, بات لمبی ہو گئی. تو خوب سمجھ لیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے بار بار عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں, یہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں. الہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اب خود ان سے مانگ رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے. مذہبی پیشوا کیا کہتے تھے, بھائی یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے, بس لکھا ہوا ہے تو کیا کرو مانو اس کو. تو جب عقل کا استعمال دنیا نے کرنے سیکھا ہے, پھر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں, تو پھر یہ نہیں تھا کہ بس وہ فلاں جی نے لکھ دیا تو فلاں جی نے کہہ دیا. تو اب پھر مسلمانوں نے تحقیق کرنا شروع کی. کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پہلا جو بحری بیڑا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے سمندری لڑائی کے لیے, اور گوروں نے جو یہ لفظ لیا ہے نا ایڈمرل, یہ بھی امیر البحر سے آیا ہے. اس بحری بیڑے کے امیر کا نام کیا تھا, امیر البحر, بحر سمندر کو کہتے ہیں, سمندر کا امیر. وہی ٹرم بھی آج تک انگلش میں استعمال ہو رہی ہے جس کو ایڈمرل کہتے ہیں. بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو عربی میں تھی اور وہ ٹرانسفر ہو کے وہ چینج ہوئی کس میں, انگلش میں گئی ہیں. تو اس کے بعد ہوا کیا ہے, جو ظلم ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئی, ہماری حکومتیں ختم ہوئی, تو علماء کے لیے مذہب کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. سائنسدان پیدا کرنا تو بہت دور کی بات رہی, لیکن انجینئر پیدا کرنا, سائنٹسٹ پیدا کرنا تو بہت دور. ہمارے اکابر کو اس کی فکر تھی فی الحال مذہب کو بچانے کی کوشش کرو, تو انہوں نے یونیورسٹیوں کے بجائے محنت کر کے مدارس پہ زیادہ زور دیا کہ دینی مدرسے بنائے جائیں جہاں خالص دینی تعلیم ہو تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے. تو اللہ کا شکر ہے ان دینی مدرسوں کا فائدہ یہ ہوا کہ دین تو ہمارا محفوظ ہو گیا, لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت بڑا یہ سامنے آیا کہ مولانا اور مسٹر ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونا شروع, لباس الگ, تہذیب الگ. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے ہماری یونیورسٹیوں میں اکثر بیان میں بات کہتا ہوں کہ امام غزالی ایک بڑے مذہبی اسکالر تھے, وہ جس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی یونیورسٹی سے اسی مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوئے. تو ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کے پاس اختیار تھے, بھائی مذہب پڑھنا چاہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہو. تو ہم نے تو ایسے علماء بہت سنے دیکھے بھی ہیں کہ جو دونوں علوم کو لے کے چل رہے تھے, یعنی اب بھی ان کی باقیات باقی ہیں. لیکن جب یہ سارا سیٹ اپ ہو گیا, میں اکثر بتاتا ہوں خانیوال تک ٹرینیں ایک ساتھ آتی ہیں, اس کے بعد لاہور کے لیے الگ, سرگودا کے لیے الگ ہو جاتی ہیں. تو یہی ہوا کہ ہم صدیوں تک ایک ساتھ آتے رہے. جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ہمارے مذہب والا ٹریک الگ ہو گیا, سائنس والا ٹریک کیا ہو گیا, الگ ہو گیا, جو صدیوں سے ایک ساتھ چلتا آ رہا تھا. اب ہم تو اس کی ندا لگا رہے ہیں, جامع الرشید بھی اس پہ بہت آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس ٹریک کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور جامع الرشید نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے. اور سن 2000 میں یہ کام جامع الرشید نے شروع کیا تھا, اس کا رزلٹ آج ہم 20 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے اپنے شاگرد جو عالم ہیں وہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں, اور میرے اپنے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو عالم بنے ہیں, تو یہ خلا کو یقیناً ختم کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پراپر مکمل عالم بھی ہو اور مکمل انجینئر بھی ہو. تو اگر ایسا کیا نا تو نہ وہ عالم کا رہے گا نہ وہ انجینئر رہے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب مکمل ڈاکٹر بھی ہیں مکمل انجینئر بھی ہیں, ایسا دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی ہے تو اس کو نہ دیکھیں آپ, کیونکہ نہ وہ مکمل انجینئر ہوگا نہ وہ مکمل, بھائی اسپیشلٹی تو ایک ہی شعبے میں ہوتی ہے نا. تو جامعۃ الرشید کا ایک ہدف یہ ہے کہ ایسے ادارے کھولے جائیں, ایسے مذہبی ادارے جن میں 70% دینی تعلیم 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور ایسے دنیاوی ادارے جس میں 70% یعنی اصلی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو لیکن 30% کیا ہو اس میں مذہب بھی ہو. تو اس طرح سے تو حساب کتاب چل سکتا ہے, اور اس کی کوششیں الحمدللہ شروع ہو گئی تاکہ یہ خلا ختم ہو نا. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں جو بادشاہ بنے ہیں, تو ان کو اللہ نے دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیا تھا. ان کو جب کہا گیا نا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام مسجد بھی مانگ سکتے تھے مدرسہ بھی مانگ سکتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں یہاں مسجد مدرسہ بنا کے وہ بھی ٹھیک ہے, مدرسے کی تو بہت سخت ضرورت ہے, ایسا نہ ہو دو چار مدرسے رہ گئے ان کو بھی آپ بند کروا دیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے پیش نظر بڑا کام تھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ. کیوں بنا دیں بھائی؟ ان کو پتا تھا فیوچر میں وزیر خزانہ کی جتنی ویلیو ہوگی قحط پڑنے والا ہے, اس سے زیادہ ویلیو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے وزارت کو ترجیح دی ہے, تو وزارت تو ایک دنیاوی شعبہ سمجھا جاتا ہے نا. اور دلیل یہ دی انی حفیظ علیم, میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا اور میرے پاس اللہ نے مجھے اکنامکس کا علم بھی دیا ہے, علم شماریات بھی دیا ہے مجھے, مجھے پتا ہے کہ کتنے ایسٹس کیسے بنانے ہیں ہم نے, کتنی گندم کو محفوظ رکھنا ہے, کتنی کو ہم نے بیچنا ہے دنیا میں اور کس قیمت پہ بیچنا ہے. یہ ساری نالج اللہ نے مجھے پہلے سے عطا کی ہے. تو بتاؤ یہ دین کی نالج ہے یا دنیا کی نالج ہے؟ تو دنیا کی نالج ہے, لیکن اللہ پیغمبر کو دے رہے ہیں تاکہ ملک کو چلائیں. وہ ملک کو چلانے کے لیے صرف دین کی نالج کافی نہیں ہے. تو اس بیس پر یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں بادشاہ بنے, حالانکہ غیر مسلم کنٹری تھا, بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی آپ مجھ سے زیادہ اچھا چلا سکتے ہو. ابھی جو مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے نا, تو وہ جو جس طرح سے ان کا جو رویہ ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس طرح سے پیچھے کو جا رہے ہیں, غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلم بھی آپ کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے نا, دیکھیں نا مسلم ہی تو ہے نا سارے, تو کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. تو یہ اس میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, یہ ضروری ہے جناب. اچھا آپ کا ایک اور سوال تھا, پھر میں اس کے بعد ریپیٹ کروں. وعلیکم السلام.
بڑے اچھے سوالات پوچھے ہیں, میرے ذہن میں بھی چند ایک سوالات ہیں. ایک تو سود کے حوالے سے ہے جو یہاں کا ایک عام مسئلہ ہے
جی,
اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ گھر خریدتے ہیں اور گاڑیاں وغیرہ خریدتے ہیں, بلکہ تھوڑا سا میں آگے چلوں تو اب مساجد بھی یہاں جو ہے نا وہ سود پہ پیسے لے کے بینکوں سے اٹھائی جاتی ہے.
اچھا
دوسرا جو ہے وہ ہے انشورنس کا ہے, اور انشورنس میں بلڈنگ کی انشورنس ہوتی ہے, گھروں کے اندر سامان کی انشورنس ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ موبائل وغیرہ ہیں اور گاڑیوں وغیرہ کی انشورنس ہوتی ہے
جی.
اور تیسرے نمبر پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کے جدید دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, اور عام لوگوں کو بھی اور علماء کو بھی دیکھ کر لوگوں کے دل میں بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اتنے ویوز ہوں تو ایک ذریعہ آمدن ہے بہت اچھا, تو ہم اس کو اپنائیں. تو کیا یہ تینوں جو ہیں یہ اس حوالے سے حلال حرام جائز یا ناجائز, کیا آپ کی کہتے ہیں؟ اور یہاں ایک چھوٹی سی میں کرتا چلوں, یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 90% لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انوالو ہوں گے.
صحیح, دیکھیں ان کے تین سوال ہیں, ایک انشورنس سے متعلق, ایک مورگیج سے متعلق, ایک سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق, کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں. مورگیج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ سود پہ جو قرضہ لیا جاتا ہے اس سے گھر بنائے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے سود کی وجہ سے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. سود لینے والا یعنی سودی قرضہ لینے والا, اور سود ایک تو ہے تو قرضہ لینے والا یعنی جو سود دے رہا ہے, تو سود لینے والے پر بھی, سود دینے والے پر بھی, اور اس معاملے پر کو لکھنے والے پر بھی, اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی. تو قرضہ سودی لینے کی آپ کو شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں اللہ میاں نے اجازت دی ہے جب شدید مجبوری ہو تو آپ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہونے کے باوجود جائز بن جاتے ہیں. تو گھر بھی انسان کی شدید ضرورت ہے, گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا, روڈ پہ تو نہیں سوئے گا نا, لیکن ذاتی گھر کا ہونا شدید ضرورت میں داخل نہیں ہے. اگر کرائے پہ رہ کے کسی کی گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ میرے مجھے ذاتی گھر چاہیے لہذا میں سود پہ قرضہ لوں گا, تو ہماری رائے ابھی تک یہی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بیس پہ اس کو جائز قرار دیا جائے. ظاہر ہے کچھ تو مشکلات ہوں گی نا آپ کو, اللہ ورنہ تو یہ جائز ناجائز کا سارا کانسیپٹ ہی خراب ہو جائے گا, وہی ہو جائے گا جیسے مرغیاں کھا رہے ہیں لوگ کہ جی مجبوری ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کی مرغی کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ جہاں حلال مرغی نہیں مل رہی تو مرغی کے علاوہ بھی اس چیزیں تو مل رہی ہیں نا. تو کھانا ضرورت ہے, مرغی کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرغی ہی کھائیں لازمی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ گھر یقیناً ہماری ضرورت ہے, تو اگر کوئی کرائے پہ رہ سکتا ہے تو اس کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے, وہ تو بینکنگ کے مسائل کے بڑے عالم ہیں, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے لیے کرائے پہ رہنا بہت مشکل ہے تو وہ کیسے رہے گا, تو بھائی بات یہ ہے کہ مورگیج کی جب قسطیں کوئی دے سکتا ہے تو کرائے کی بھی دے سکتا ہے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو, بلکہ قرضہ اسی کو ملے گا جو کرائے پہ رہنے کے قابل ہو. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں اسلامک بینکنگ کی کوشش کریں. اب تو پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا رواج بڑھتا چلا, یو ایس اے میں, لندن میں بہت اسلامک بینک کھل گئے ہیں, تو یہاں بھی آپ لوگ کوشش کریں, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو یہاں پراپرٹی بنا ہی نہیں سکتے پھر مسلمان, تو اس لیے کوشش کریں کہ اسلامک بینکنگ کی طرف آپ لوگ آئیں. دوسرا سوال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ انشورنس, دیکھیں انشورنس شرعی طور پر تو جوا ہے, جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داؤ پہ لگا دیے, یعنی میں قسطیں جمع کرا رہا ہوں, اگر حادثہ ہو گیا تو مجھے پیسے ملیں گے, نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے. تو یہ کوئی شریعت میں واضح اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن یہاں چونکہ قانونی پابندی ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جہاں پابندی ہو آپ کے کو رہنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے, وہ جائز ہے پھر آپ کے لیے. جیسے پاکستان میں بھی جب آپ گاڑی خریدتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے اس کی, تو جب کروانی پڑے گی تو شرم جائز ہے. آپ کہیں ویزے کے لیے جاتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے تو اس کے بغیر ملتا ہی نہیں ویزا. تو جہاں آپ کو گن پوائنٹ پہ انشورنس کروائی جا رہی ہو, لا کا حصہ ہو, وہاں آپ کروا لیں, اپنے اختیار سے نہ کرائیں, آپ سمجھتے ہیں, بڑھ چڑھ کے شوق سے نہ کرائیں یہ کام. تیسرا سوشل میڈیا پہ بھائی محترم نے پوچھا کہ لڑکوں میں یوٹیوب چینل بنانے کا اور فیس بک پر چینل کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پہ پیسے بھی کمانے کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, تو آپ چینل بنائیں گے اس میں ناجائز چیزیں نہ ڈالیں, جائز چیزوں کا ولاگز ہوتے ہیں یا کوئی خواتین اکثر بناتی ہیں کھانے پکانے کی ترکیبیں, تو شوہر کو قابو میں رکھنے کی ترکیبوں کا بھی میں سوچ رہا ہوں, کہ تو مردوں کو چاہیے بیوی کو قابو رکھنے کے طریقے کے بتائیں اس چینل میں. تو کوئی بھی چیز کوئی اچھی ہو, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, تو یوٹیوب کے ذریعے ہو, فیس بک کے ذریعے ہو یا ویسے ہی ہو, تو کیا ہے اس میں, اگر پیسہ بھی کما رہا ہے تو کیا ہے, اچھا ہے نا, چوری تو نہیں کر رہا نا وہ. تو کمانے دیں لوگ بےچارے, ہمارے ملک کے لوگوں کو تو ویسے ہی کمانے دیں, وہ تو بےچارے کیا حال ہوتا جا رہا ہے نا, اس پہ بھی آپ پابندیاں لگائیں گے تو یہ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے نا. بیویاں بھاگ جائیں گی گھروں سے, بولیں گی کھلا کے نہیں لا رہا, پیسے نہیں دے رہا, کھلا نہیں رہا. تو اگر وہ بےچارا یوٹیوب چینل بنا کے اس پہ کوئی بلاگنگ وغیرہ, جائز چیزیں ڈالے, حرام چیزیں نہ ڈالے, غلط چیزیں نہ ڈالے, تو وہ کر رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اچھا, ایڈز, ایڈز کے بارے میں یہ ہے, دیکھیں یوٹیوب کے ایڈز کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے موبائل کی شاپ خریدی اور آپ نے اس کو رینٹ پہ دے دیا, جب آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کو تو جو کرایہ دے رہا ہے نا اس دکان کے استعمال کا کرایہ دے رہا ہے, لیکن وہ اس پہ لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیتا ہے موبائل کو بیچنے کے لیے, اس کا اصل کام جائز ہے, فی نفسی جو اس کا کام ہے وہ جائز ہے, لیکن لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, وہاں اس نے لڑکیاں لا کے, جیسے بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں دکانوں پہ, اب لڑکیاں آ گئی ہیں, وہاں پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے, لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ جلدی گھس جاتے ہیں دکان کی طرف نا, وہاں دیکھتے ہیں مونچھوں والا بڑا بڑا بیٹھا ہوا اتنا آدمی, تو وہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہو گیا کہتے چھوڑو یار ادھر سے خریدو. تو یہ طریقہ یقیناً غلط ہے, بالکل ناجائز ہے, لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ ناجائز نہیں ہوگی, کیونکہ ارننگ اس پروڈکٹ کی ہے نا. دیکھو شیمپو کی ہر بوتل پر ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر ہوتی ہے, ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میری بیوی اس جیسی ہوتی ہے. وہ دو آدمی تھے, ان کی بیویاں گم گئی نا, کہیں گم گئی, تو دونوں تلاش میں نکلے, تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یار تو بتا تیری بیوی کی علامتیں بتا,
تاکہ اس علامت کی کوئی عورت ملے تو میں بتاؤں, اور میں پھر اپنی بیوی کی علامتیں بتاؤں گا تاکہ تجھے وہ نظر آئے تو مجھے بتانا, میں لے لوں گا جا کے. تو پہلے والے نے بتانا شروع کی جو بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ بڑے لمبے خوبصورت گھنے بال, لمبی لمبی پلکیں, اور گوری, انتہائی گوری اور اونچی ناک, ایسے اس نے نقشہ کھینچا. کہتے اب تو بتا اپنی, کہہ رہے چھوڑ میری والی کو تیری والی تلاش. کہتے میری والی کو چھوڑ یار, اسی کو تلاش کرتے ہیں. تو ہر شیمپو کی بوتل پہ ہوتی ہے نا ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ تصویر کسی بھی مقصد سے ہو غلط ہے, ناجائز ہے, لیکن جو دکان والا جو بیچ رہا ہے نا, جو اس کو قیمت مل رہی ہے, وہ اس لڑکی کی نہیں مل رہی ہے, وہ مل رہی ہے اس شیمپو کی بوتل کی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ فقہ میں یہ چیزیں جو جنہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں. قرآن و سنت کو جب تک پراپر وے میں فقہ نہ پڑھا ہوا ہو, قرآن و سنت میں مسائل سمجھ میں نہیں آتے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ایڈورٹائز چلائے جا رہے ہیں نا, اس میں اصل میں کمپنی کی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد لڑکیاں دکھانا نہیں ہوتا, میوزک اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا. بنیادی مقصد ہے کہ آپ کسی شیمپو کی بوتل کا اشتہار چلا رہے ہیں, آپ کسی تعلیمی ادارے کا اشتہار چلا رہے ہیں, آپ کوئی صابن بیچ رہے ہیں, آپ کوئی چورن, ہمارے منجن چورن بہت بک رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ غلط ہے. تو اس لیے اس ارننگ جو آپ کی ہو رہی ہے, ہاں اگر شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ ناجائز ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ جب آپ کے پاس آئے گی تو اس میں کچھ فیصد آپ لازمی صدقہ کریں, تاکہ اس میں جو حرام شامل ہو گیا ہے وہ اس سے کیا ہو جائے, وہ ارننگ پاک ہو جائے. تو اس لیے اس میں فتویٰ اسی پر دار العلوم قرنگی کا بھی یہی ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی ہے کہ اس کی ارننگ جائز ہے, لیکن اس ارننگ میں سے آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں. رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو اس میں 12 لڑکیاں آتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ یہ ہے کہ اب کنٹرول میں نہیں ہے نا. آپ کا اپنا یوٹیوب ہو, کوئی آپ لوگ اتنی ترقی کریں, ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گھر بنائے کسی فارن کنٹری میں, اب اس میں جب آپ نے کرایہ داروں کو دیا تو اس میں جو کرایہ دار آ رہے ہیں وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, گناہ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کیا ہوگا, بھائی میں نے تو رہنے کے لیے دیا ہے, اب اگر تہجد گزاروں کے علاقے میں سارے تہجد گزار بن جائیں تو یہ میرے گھر میں تہجد کی نمازیں ہوں گی, میں اس پہ راضی نہیں ہوں, لیکن میں نے ان کو رہنے کے لیے دیا ہے. تو یوٹیوبر بھی جب گوگل کو سے معاہدہ ہوتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتا ہے, لڑکیاں دکھانے کا کوئی الگ سے معاہدہ نہیں ہوتا. اب وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, تو اب وہ جس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو, ایسا ہی ہے جیسے شیمپو والے سے ہم جا کے کہیں یار یہ تو کیوں لڑکیوں کی تصویریں بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے بھائی شیمپو کی کمپنیاں جتنی بھی ہیں نا وہ سب تصویریں چھاپتی ہیں, ہر صابن کے پیپر پہ تصویریں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ایسے ہو کہ ریون میں ایک فیکٹری بنے اور سارے 4 لگے ہوئے لوگ ہوں اور وہ اسلامی صابن بنانا شروع کر دیں یا اسلامی شیمپو, اس میں زمزم کی تصویریں ہوں, مکہ مدینہ لگا ہو اس میں, تو میں اس کو بیچ دوں گا. تو اگر کیونکہ اس طرح آپ نہیں کرتے نا, تو پھر لوگوں پہ رزق کے دروازے کیا ہو رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں. پھر صرف یہی نہیں ہے, اور بہت سارے جگہوں پہ جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے کمانے میں گنجائش کا پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. جی جناب.
حضرت آج کل ادھر جو ہے نا ایک نیا ٹرینڈ یا نیا پروفیشن شروع ہوا ہے کہ ہوم ڈلیوری کا.
جی.
تو ہمارے بہت سے جہاں اسٹوڈنٹس بھی, بلکہ یہ سمجھ لیں جتنی نا اپنا ملٹی کلچرل مسلم کمیونٹی, وہ جو ہے نا ہوم ڈلیوری نارویجن کچن سے کھانے بنتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ سائیکلوں پہ وہ ڈلیور کرتے ہیں.
جی.
نارویجن کچن سے جو بنے ہوں گے تو اس کی کمائی کیسی ہے, ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ آپ پتا کر.
بس دیکھیں, ڈلیوری کے لیے مسلمان کے لیے حرام چیز کو ڈلیور کرنا جائز نہیں ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں جیسے کوئی بیگ لے کر جا رہا ہے, اس میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے, تو یہ عمل تو بہرحال ناجائز ہے کیونکہ اٹھا کے وہاں تک پہنچانا, لیکن ارننگ کا پھر یہی حکم ہے کہ اس میں ایک پرسنٹیج دیکھی جائے گی کہ کتنا حرام ڈلیور کیا اور کتنا حلال, تو اس حساب سے ایک اندازے سے ایک رقم صدقہ کرے وہ. جیسے ایک آدمی نے 1 میں کیلکولیٹ کر لے کتنے گھنٹے میں نے کام کیا ہے, تو ان گھنٹوں میں یہ دیکھ لے کہ حرام ڈلیور کرنے میں کتنا ٹائم اور حلال میں کتنا, تو ایک ظاہر ہے 100% یقینی تو نہیں ہو سکتا, تو ایک اندازے سے کچھ رقم وہ صدقہ کرے گا, کیونکہ وہ رقم بہرحال حرام ہے جو اس نے شراب یا کوئی بھی اس طرح کی حرام چیز کو ڈلیور کرنے میں استعمال کی ہے. جی آپ کچھ پوچھ لیں. جزاک اللہ.
جی.
جی
اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ججز یا جنرل صاحبان ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی کرنا تو پاکستان میں شامل ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں.
جی بھائی نے دو سوال پوچھے ہیں, ایک تو پوچھا ہے کہ یہاں دوسری شادی قانوناً جرم ہے, جیل ہو جاتی ہے, اور دوسرا سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑا طبقہ ہے ججز وغیرہ ریٹائر کے ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا پھر پہلے سوال کا. دیکھو ججز ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ججز کی باتیں ججز سے پوچھیں آپ, جب کوئی جج آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد یہاں کیوں آئے. آپ معین اختر کا کلپ دیکھا تھا نا ہم نے, انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں, آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا. صحیح نا, تو وہ تو انہیں سے پوچھیں پاکستانی جو لوگ چلے جاتے ہیں, آپ بھی تو ہیں نا یہاں پر, تو وہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو کیا ہے اس میں, تو زمین تو اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑے نہیں بھائی, اس کے لیے بھی فکر کریں آپ. دوسرا جو سوال ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں دوسری شادی کرنا پہ جیل ہو جاتی ہے, تو آپ سوچیں کہ جب دوسری شادی پہ جیل ہو جاتی ہے تو میں اگر دوسری شادی کی ترغیب دوں گا تو کیا مجھے جیل نہیں ہوگی؟ تو آپ مجھ سے کیوں ایسا کام کروانا چاہ رہے ہیں جس میں مجھے جیل ہو جائے؟ تو اس لیے اس پہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ تو میرے یوٹیوب پہ بیانات بھرے ہوئے ہیں, وہ سن لیں آپ اس بارے کائنڈلی. اس لیے میں یہاں کہیں بھی, میں نے پورے یورپ میں دوسری شادی کی کسی کو بھی ترغیب نہیں دی, کیونکہ یہاں قانون جرم ہے. اپنے 15 بچوں کا ریفرنس دیا, یہ تو جرم نہیں ہے نا, میرے 15 بچے. اب آدمی خود ہی غیرت سے زمین میں گڑتا چلا جاتا ہے یار, کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا یار, 15 تو آپ کو پتہ ہے ایک سے نہیں ہو سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دوسرا سوال میں بھول گیا, کیا تھا وہ؟
میں
سوال یاد آ گیا آپ نے کیا پوچھا تھا, میں بھول گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو ہوموسیکسولیٹی بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, تو بھائی آپ کسی سے لڑے بھڑے نہیں, کسی کے یہاں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا, بہت زیادہ محبت بھی نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے تو ہی اور شی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ ریزرو رہے, وہ جو کر رہا ہے وہ کرنے دیں, آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری لگائی آپ وہ کریں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی آپ نہ کریں, تو کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کروایا جا رہا ہے آپ سے, مذہب یعنی آزادی ہے نا, تو آپ نہ کسی کے کام میں دخل اندازی کریں, انٹرفیئر بھی نہ کریں, اور اپنے آپ کو بس آپ بچائیں, بدتمیزی نہ کریں کسی سے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بد اخلاقی یا تانے دینا کسی کو یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس سے الٹا نقصان ہوگا. جی پوچھیے, بھلے بیٹھے بیٹھے پوچھ لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کھڑے ہو کے پوچھ.
السلام علیکم جی, میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو کرسچن لوگ ہیں یا جو نارویجن لوگ ہیں ان کے لیے اچھی ایگزامپل بنیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب بھائی یہی کوشش کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے چیلنجز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے نماز کا ٹائم ہے, جمعے کی نماز کا ٹائم ہے, یہ 1 بجے ہوتا ہے, تو ہمارے کام سے چھٹی لائک 3 یا 3:30-4 بجے ہوتی ہے, تو گرمیوں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ہم لوگ کام سے فارغ ہو کر تھوڑا جلدی بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب یہ ٹائمنگ ہے 1 بجے کی, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ میرے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کام سے نکل جاؤں ہر فرائیڈے کو, لیکن میٹنگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پھر مطلب باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں چلا گیا یا مطلب کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
آپ دیکھیں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال نا, تو جمعے کی نماز تو لازمی ہے, جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں اگر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو لازمی پڑھنی پڑے گی. تو آپ اپنے باس کو ایک خط لکھیں, ایک لیٹر لکھیں, بہت محبت کے ساتھ, بڑی ادب و آداب, مرزا غالب کی جو اردو ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کروائیں, نور چشم اور وہ جو شادی میں وہ نہیں ہوتا, اور اس طرح کر کے, اور اس کو پھر یہ بتائیں کہ سر میں یہ 1 گھنٹہ جو مجھے نماز میں لگ رہا ہے یہ میں ایکسٹرا 2 گھنٹے دوں گا, میں جو ہے نا میں الگ سے 2 گھنٹے پھر چھٹی ہونے کے بعد میں 2 گھنٹے لگاؤں گا, اس 1 گھنٹے کے بدلے میں کتنے ایکسٹرا کام کروں گا, اس کی کوئی اضافی تنخواہ بھی نہیں لوں گا. تو اس طرح سے تمیز سے میرا خیال ہے ہو جائے گا کام,
لیکن یہ ذہن میں رکھیں نماز اسلام میں نماز چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں, کچھ بھی ہو جائے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ آپشنل نہیں ہے نماز, یہ اسلام کا ایک رکن ہے. پانچ ارکان ہے نا, تو یہ پانچوں یہ ضروری ہیں, اس میں آپ کے پاس چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. حج میں تو پھر بھی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ, لیکن باقی تو لازمی ہے, یہ نہیں ہو سکتا.
السلام علیکم و رحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام.
مفتی صاحب, میرا نام انعام الحق ہے اور میں نے 17 سال سٹاڈل میں کام کیا ہے یہاں پہ آئل اور گیس کی ریفائنری میں. تو میں بھائی کی وہ مدد کرنے کے لیے جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا, ان کی ہیلپ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے جا کے اپلائی کیا تھا سٹاڈل کے دفتر میں کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے تو ہمیں 15 منٹ کی اجازت دی جائے.
اچھا, نماز پڑھنا. ایک سیکنڈ, ایک خالی کپ لے کر آئے اور تھوڑی سی چینی بھی. خالی کپ. جی, اب جاری رکھیں. جی, سوال.
میں نے آپ کو کہا جی کہ ہمارا آدھے گھنٹے کا جو ہمیں لنچ کا ٹائم ملتا ہے نا, اس میں سے ہم 15 منٹ جو ہے اپنے نکال کے تو وہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے جمعے کی.
جی,
اس کے بعد اپنے 15 منٹ یوز کریں گے.
جی,
تو میں نے لڑکوں کے نام لکھے تو 12 لڑکوں کے نام میں نے لکھ کے دفتر میں ان کو پیش کر دیے کہ ہم 15 بندے ہیں تو یہ 10-15 منٹ کا ٹائم ہم یوز کریں گے.
صحیح.
الحمدللہ اس کا جواب ہمیں یہ ملا ایک مہینے کے بعد, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو سارا ریکارڈ میں چیک کیا کہ آپ 15 میں سے ایک بھی بندہ سگریٹ پینے والا نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
تو جتنے بندے ہمارے نارویجن ہیں وہ اگر آن لائن سے باہر جاتے ہیں تو ایک بندہ اگر ایک سگریٹ پینے جاتا ہے تو وہ کمپنی کا 35 منٹ کا جو ہے وہ لوز کرتا ہے. تو آپ میں سے ایک بھی بندہ سگریٹ پینے والا نہیں ہے, لہذا آپ نے 15 بندے بتائے, آپ 45 اور لے کے آئے اور آپ جمعہ پڑھیں اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور آپ کا ٹائم بھی نہیں کاٹا جائے گا.
خاندانی بات کر لی حضرت نے. میں اس پہ ملتی جلتی آپ کا سوال میں لیتا ہوں, اس سے ملتی جلتی ایک بات میں بتاؤں. پہلے میں, کیونکہ ریکارڈنگ میں نہیں آئی ہوگی ان کی یہ بات, وہاں ٹرانسلیشن میں بھی مشکل ہوگی, ان کا خلاصہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں ہمارا باس بھی ہمیں جمعہ نہیں پڑھنے دیتا تھا, ہم نے پھر 10-12 لڑکوں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے ہمارے بارے میں تحقیق کی, انہوں نے کہا یار یہ 10-15 جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور جو سگریٹ والے ہیں وہ 35 منٹ لے لیتے ہیں, اس میں تو دھواں چڑھانا بھی ہے, پھر ناک سے نکالنے کا الگ ٹائم, منہ سے نکالنے کا الگ ٹائم, تو وہ انجوائے کر رہے ہیں نا. آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ انجوائے والا لطیفہ سنا ہے, تھوڑا سا سنا دوں؟ جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں وہ تو 20 دفعہ سن چکے ہوں گے, لیکن یہ اتنا مزے کا لطیفہ ہے, پاکستانیوں پہ بڑا فٹ آتا ہے, یہ مزے کی زندگی ہے ہماری. آپ لوگ یہاں صبح صبح جاب پہ جا رہے ہیں, ایک ٹینشن میں ہیں آپ لوگ نا, گھر سے دور کما رہے ہیں اور کما کما کے کچھ پاکستان بھیج رہے ہیں, کچھ یہی رکھا ہوا ہے. ہماری جو زندگی ہے اس کی بہترین یہ لطیفہ ہے. ایک نوجوان جو تھا نا وہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور ناک سے دھواں نکال رہا ہے, کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے, کانوں سے نکلتا نہیں ہے ورنہ ہم لوگ کانوں سے بھی نکال لیتے ہیں. تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ یار یہ بیچارہ نوجوان لڑکا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کرتا ہوں, اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, سمندر پہ پڑا ہوا ہے اور ایسے ہی. تو وہ گئے, کوئی ہوگا یورپ کا کوئی سمجھدار بزرگ, تو وہ وہاں جا کے اس پاکستانی کو کہنے لگا کہ بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ کہتے انکل کیا کروں؟ کہتے بیٹا میٹرک کرو. اچھا انکل 10 لگیں گے میٹرک میں, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2. اچھا انکل 12 ہو گئے, ٹھیک ہے انٹر ہو گیا, 12 تو میرے گئے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر بیچلر بن جانا, بی اے کر لینا, یا بی ایس سی کر لینا. اچھا جی انکل بی ایس سی بھی 14 ہوگا, پھر کیا؟ بیٹا پھر ماسٹر کر لینا. ماسٹر 16 ہو گئے بھائی, پھر کیا بیٹا؟ پھر پی ایچ ڈی کرنا. اچھا چلو 2 اور لگا لو, 18 ہو گئے پڑھنے میں نا انکل, پھر کیا کروں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا پھر کوئی اچھی جاب تلاش کرنا. چلو جی جاب تلاش کی, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر دبا کے پیسہ کمانا, اچھی جاب ملے گی. اب وہ سوچ رہا ہے نا, سگریٹ بھی پی رہا ہے, ناک سے دھواں بھی نکال رہا ہے. اچھا انکل چلو اچھی جاب مل گئی, پھر کیا کروں؟ کہہ رہے پھر جب پیسہ آئے گا تو اچھی جگہ تمہاری اچھے خاندان میں شادی ہوگی. چلو جی شادی ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے ہوں گے تمہارے. اب وہ کہہ رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ بار بار نا وہ اینڈ بتاؤ مجھے, یہ سب کام کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ 18-20 میرے زندگی برباد ہو گئی, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ رزلٹ کو سوچ رہا ہے نا. کہہ رہا بیٹا پھر جب تمہارا گھر بھی ہوگا, بچے بھی ہوں گے, پیسے بھی ہوں گے, بڑا سا گھر خریدنا, انکل پھر کیا ہوگا؟ آخر میں بتائیں تو صحیح. کہہ رہا پھر انجوائے کرنا. تو کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں, چھٹا لے رہا ہوں ناک سے دھواں نکال رہا ہوں. کہہ رہے ہیں انکل آپ جو طریقہ انجوائے کرنے کا بتا رہے ہیں نا یہ پروسیس لمبا بھی بہت ڈینجرس بھی بہت ہے. اس لیے کہ ہر آدمی میٹرک کی کوشش کرتا ہے, کرتا ہر ایک نہیں ہے. پھر انٹر میں پتہ نہیں پاس ہوں گا فیل ہوں گا, پھر چلو پی ایچ ڈی بھی کر لیا آپ نے خوشی کے لیے شادی کی, پتہ چلا وہی بیوی آ کے آپ کے سر پہ جوتے لگا رہی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی خوشی کے لیے شادی کرتا ہے, خوشی کے علاوہ اس کو ہر چیز مل جاتی ہے. پھر بچے پیدا ہوئے وہی سر پہ چترول لگانا شروع کر دیں, انکل مجھے مزے اڑانے دو جاؤ. تو انکلوں کی تو عادت ہوتی ہے نا, ایک بوڑھے میاں تھے وہ کسی بچے کے پاس گئے, وہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے. تو ان بوڑھے میاں نے جا کے کہا بیٹا دیکھو سگریٹ پینے سے نا عمر کم ہو جاتی ہے. عمر کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا 100 سال کے تھے. کہا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو یہ ماں تفریح کے لیے, یہ اس کو ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی آپ پڑے ہوئے سمندر پہ یہ کام شروع کر دیں. یہ میں نے کس بات پہ جواب دے رہا تھا مجھے, ہاں جمعے کی نماز کا انہوں نے بتایا نا کہ وہ بھائی سگریٹ میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, تو آپ بھی تمیز سے چلیں گے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی آپ پوچھیں سوال کچھ.
وعلیکم
السلام. جی جی
مغرب کے بعد عشاء کا کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے,
جی
یہ کام پہ ہوں یا کسی وجہ سے کیا یہ نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر بہت ساری مسجدوں میں جیسی زہر ختم ہوتی ہے ساتھ
صحیح صحیح صحیح. میں بتاتا ہوں, انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں سردیوں میں نمازوں کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آج میں نے گھر میں ویڈیو بنا کے بھیجی بچوں کو, دیکھو بچوں صبح 9 بجے سورج نکل رہا ہے. بچے حیران ہو رہے تھے, میں نے کہا 3 بجے مغرب ہو جائے گی اور ٹھکا ٹھک ظہر کا وقت اور فوراً اثر کا وقت. تو دیکھیں دو نمازیں اکٹھی یہاں کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھ لیں ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے, مسجد میں آئیں اس وقت ظہر پڑھیں, 2 منٹ بعد کیا ہو جائے گا اثر کا ٹائم, تو اثر پڑھ لیں. تو اس میں کیا ہے, یہ نہیں, یہ تو بہت آسان ہے. تو اس طرح سے اکٹھی کرنے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. بلکہ اس کے بغیر یہاں عمل ممکن ہی نہیں ہے, نماز قضا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے.
کام پہ ہو یا کوئی اتنا وجہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں,
کام پہ نہیں بھی ہوں تو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ, ہم نے بھی ظہر پڑھی فوراً تھوڑی دیر میں اثر کا وقت داخل ہو گیا, اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے آنے میں اثر قضا ہو جاتی.
لیکن جس طرح گرمیوں میں بہت لمبے ٹائم ہوتا ہے
جی, نہیں اس میں نہیں,
بغیر کسی عذر کے نہیں,
نہیں نہیں
کیونکہ انجینئر صاحب نے
نہیں سو وہ جو انہوں نے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ, چلو اب پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں, حدیث وہ جو حدیث آج کل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے. اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھیں, بلکہ یہاں تک کہ آپ عصر جب قضا ہونے لگی تو ظہر عصر پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں, مغرب پڑھ لیں, تو وہ یا 3 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں. خوب سمجھ لیں, میں یہ جواب دے دوں, اچھا تو یہ خوب سمجھ لیں, ان کا جواب دے دوں پہلے. اچھا تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دینا یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے, یہ اس کی علامت ہے. اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا ایک نشانی کے طور پر, کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا ہے. اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی نکل گئے بھائی, ان کی قسمت کے سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ان کی, حضرت عمر سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہاں غائب تھے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک زور سے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ دھکا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا ہوں، اور مجھے یوں کر کے گھما دیا کہ واپس چلو واپس جاؤ۔ کسی کو یہ حدیث سنانے کی اجازت بولے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے گئے نبی کے پاس، نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث دے کے بھیجا اور عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اب بتاؤ ہمارے دور کا کوئی آدمی ہوتا ہم تو فوراً حضرت عمر پہ فتویٰ لگا دیتے کہ یہ تو قرآن سنت کو نہیں مانتے، کیا خیال ہے؟ جیسی حدیث آ رہی ہے بجائے ماننے کے اس کو دھکا دے دیا انہوں نے۔ تو نبی نے پوچھا حضرت عمر سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں یتقل الناس، یا رسول اللہ لوگوں کے سامنے جب یہ حدیث جائے گی لوگ اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کی تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، آپ کی تو دوسری حدیثیں بھی ہیں، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ تو وہ جو عمل والی حدیثیں وہ لوگوں کے سامنے ہوں گی نہیں، یہی ایک حدیث ہوگی تو کیا مطلب، غلط مطلب سمجھیں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا دوسری حدیثوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا سزا کھانے کے بعد داخل ہوگا، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرے وہ۔ یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کا مطلب آپ یہاں آئے آپ مانتے ہو ناروے کی گورنمنٹ کو، میں مانتا ہوں کہ یہاں کی حکومت ہے، پھر آپ لال بتی پہ سگنل بھی توڑ رہے ہو، آپ ایک قانون تو گورنمنٹ کہے گی بھائی ایسا ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے نا، تو تم مان کے کیا ہم پر احسان کر رہے ہو، صحیح ہے نا؟ تو ماننا اپنے لوازمات کے ساتھ، تو لا الہ الا اللہ کہے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکات بھی ہے، اس میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے۔ تو اس حدیث کیوں ہم نے مفہوم بیان کیا دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر؟ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، اگر آپ صرف ایک حدیث کو لے لیں، اور آج کل لوگ متاثر ہو رہے ہیں ریفرنسز سے، یار فلاں بندہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حدیث بھی پیش کرتا ہے حدیث کا ریفرنس بھی دیتا ہے، اتنا کافی نہیں ہے صرف حدیث اور حدیث کا ریفرنس۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ اسلامی یونیورسٹیاں کیوں ہوتی ہیں سعودی عرب میں، اور مدارس کیوں ہوتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، مراکش میں، جو پوری دنیا میں صدیوں سے لوگ پراپر طریقے سے عالم بنتے آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی نہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ظہر ایسے اکٹھی کی جیسے آج ہم نے کی ہیں، ظہر ہم نے پڑھی ہے تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو گیا، عصر فوراً پڑھ لی، تو یہ بھی تو اکٹھی کر لی نا۔ یہ تاویل آپ کو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت تو ایک ہے لیکن یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا کہ ظہر جب چاہے عصر میں پڑھ لو، عصر جب چاہے ظہر میں پڑھ لو، تو اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور کمال کی بات ہے یہ آیت نازل ہی سفر کے بارے میں ہوئی ہے، یہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہے؟ سفر کے بارے میں، اور میدان جنگ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن صحابہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کی ترغیب دے رہا ہے، اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے میدان جنگ میں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، فرجالن او رکبانا، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سوار ہو کے پڑھ لو۔ یا اللہ، سوال پیدا ہوتا ہے ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بھائی جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت نمازیں اکٹھی کر لیں گے، اتنی ٹینشن میں تو ہمیں کیوں ڈال رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لو، یہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز مومنین پر ایک ٹائم میں فرض ہے، اس ٹائم کو آگے پیچھے، وہ جملہ ہی نہیں مکمل کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بڑی ٹینشن ہے۔ ناروے میں شاید سینٹنس کو مکمل کرنے پر ٹیکس ہے، تو نمازوں کو آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں سفر میں اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اس میں آپ ظہر عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، اور مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل وہ احادیث ہیں جن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ بہت ساری احادیث ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف امام محمد، جنہوں نے بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا، لیکن وہ یہاں ابو حنیفہ کے ساتھ جمع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں بھی آپ دو نمازیں جمع نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے آج ہم نے کی ہے، یعنی ظہر کو ڈیلے کریں، بالکل اینڈ میں اثر میں پڑھیں اثر کے قریب، اور جیسی اثر کا وقت داخل ہو تو اثر پڑھ لیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، امام حنیفہ کے دلائل بھی اس بارے میں کمزور نہیں ہیں، اس احادیث اس پر شاہد ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی نے کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی، وہاں اکٹھی کا مطلب حقیقت میں اکٹھی، اب میں ان دلائل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ بحث بن جائے گی، تو لیکن تین ائمہ اس طرف ہیں کہ بھائی دو نمازیں ظہر سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان تینوں اماموں کے نزدیک بھی یہ کوئی افضل کام نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، افضل یہی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے سفر میں بھی، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو شافی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں وہ ہمیشہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، یہ کسی کا بھی کسی کی بھی رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ائمہ سے منقول ہے، امام شافی، امام احمد حنبل اور سعودیہ کے جو مفتی تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ کرنا ثواب کا کام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ نہیں تھی کہ آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر میں بھی، بلکہ عام عادت یہی تھی کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ، کبھی کبھار آپ نے سفر میں جمع کیا ہے، تو دیگر تینوں ائمہ کے نزدیک تو حقیقت میں جمع کیا، حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حقیقت میں جمع نہیں بلکہ صورتاً جمع، صورتاً جمع کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر سے منقول ہے صحیح حدیث ہے کہ وہ سفر میں جلدی تھی تو انہوں نے مغرب کو اتنا ڈیلے کیا کہ مغرب جب قضا ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے مغرب پڑھی اور تھوڑا دیر ٹھہر کے فوراً انہوں نے عشاء پڑھ لی، تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس طرح سے جمع کیا جائے گا، باقی تین ائمہ کے نزدیک بالکل اس طرح سے جائز ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ دیگر تین ائمہ ایک طرف ہیں تو امام یعنی حنفیہ میں بھی اس کی اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت آپ بقیہ ائمہ کے قول کو لے سکتے ہیں، وہ ضرورت کب ہوتی ہے، میں ابھی جب آ رہا تھا پیرس سے ناروے کی طرف تو ہماری جو فلائٹ تھی وہ 1:30 بجے کی فلائٹ تھی، اب 1:30 بجے جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے تو یہاں مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا تھا، تو ہمارے پاس جہاز میں عصر کا ٹائم آ رہا تھا اور جہاز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے، نہ ہو تو پھر تو بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن تو پھر ہم نے امام شافی کی رائے پر عمل کیا مجبوری، کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کی نماز ہی ممکن ہی نہیں ہے نا پڑھنا، تو بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ تین ائمہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ان کی بھی تحقیق ہے، تو پھر ہم نے وہاں ظہر اثر ایئرپورٹ پہ اکٹھی ملا کے پڑھی ہے، تو یہ جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں تو دوسرے قول کو لیا جا سکتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر بھائی ایک فقہ کو فالو کریں، اگر آپ شافی ہیں تو شافی فقہ کو مکمل فالو کریں، مالکی ہیں تو مالکی، یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے نا یہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں، اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو حنفی ہے وہ حنفی ہی کیوں رہے، جو شافی ہے وہ شافی ہی کیوں رہے، چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ان میں سے کسی کو بھی فالو کریں، اگر آپ ہٹ گئے تو یہ ڈرامے بازی بہت شروع ہو جاتی ہے، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خون نکلا امام شافی کے ہاں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ نے کہا یار میں اس مسئلے میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں، ان کی رائے یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا، تھوڑی دیر میں آپ نے بچی کو اپنی پیار کیا، امام شافی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے کہا اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں، تو یہ دین جو ہے نا ایک اچار اور چٹنی کا وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کو فالو کریں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، کسی دوسرے پہ طنز نہ کریں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں شافی مسئلہ کی، ہم حج میں بہت سارے مسائل پر سعودی علماء کی رائے کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہے، اب سعودی عرب میں لوگ بسوں میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ تو ظہر اثر اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اثر میں روکتے ہی نہیں، اب وہاں ہم حنفیہ کو یہی بولتے ہیں بھائی اب یہاں یہ سی رائے کو فالو کرو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ حنفیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے اور شافیوں کے لیے الگ، یہ تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی، اب جب وہ بس ڈرائیور روک ہی نہیں رہا ہے تو اس سے کون الجھے گا، تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسی رائے کو فالو کیا جائے، اور کوئی بات؟ جی جناب، جی ہاں بالکل ان شاء اللہ،
ایک نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کرسمس وغیرہ آ رہی ہے تو اکثر ناروے میں آپ کے ورک پلیس سے آپ کے کام سے آپ کو
ہاں کوئی گفٹ آپ کو دے رہا ہے کرسمس پہ تو گفٹ دے رہا ہے تو آپ واپسی کرنا تو بہت بد اخلاقی ہے. لے لیں گفٹ تو کوئی بھی دے رہا ہوں لے لیں. اس میں کیا
دوسرا یہ ایک بھائی ہے وہ ایک جنرل سٹور میں کام کرتا ہے تو ادھر کہتا ہے کھانا پینے اس کے علاوہ ادھر شراب بھی بکتی ہے اور
یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جنرل اسٹور پہ کام کر رہا ہے شراب بھی بک رہی ہے. شراب مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ الماری سے اٹھا کے کسی کو پکڑا ہے, یہ حرام ہے ناجائز ہے. تو کوئی ڈرامہ کرے وہاں پہ کچھ, جب بھی کوئی شراب مانگے تو واش روم چلا جائے اور وہ جو دوسرا ہے نا وہ دے دے اٹھا کے. دیکھیں تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے پر نا کچھ طریقے نکل آتے ہیں. آپ وہاں ایک اکیلا ملازم تو ہوتا نہیں, دو تین اور ہوتے ہیں, اس کو بولا کریں یار جب بھی شراب مانگے نا تو دے دیا کر اور تھوڑے سے ہر مہینے اس کو پیسے باندھ دیں کہ میں اپنی تنخواہ سے تجھے اتنے پیسے, اصل میں قربانی دیں گے تو حلال پر عمل ہوگا نا. جنت قربانی دے کے ملتی ہے, یہ تو نہیں کہ سارے مزے ادھر بھی اڑاؤ اور ادھر بھی اڑاؤ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ان کے سوال کمپلیٹ ہو جائیں.
اچھا
اچھا
جب وہ آتے ہیں پیسے دینے کے لیے ڈسک کے اوپر کاؤنٹر, تو وہاں پر اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہوا تو وہ ہر پروڈکٹ کو اٹھا کے سکین کرتا ہے.
اچھا اچھا
اس میں پھر کیا
ہوئی ہوئی ہوئی, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. سکین کرنا بھی صحیح نہیں ہے. شراب سے اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کے فری ہونے کی. باقی اتنا تو کم از کم کریں نا کہ کچھ ارننگ صدقہ تو کریں نا, تاکہ جو کما رہے ہیں وہ تو حلال ہو نا. باقی پھر سوچتے رہے واش روم جانا ہے یا کیا کرنا ہے. دیکھیں گفٹ کوئی دے رہا ہے حلال گفٹ دے رہا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں, وہ جو بھی ہو اس کو تو آپ مس کر رہے ہیں نا. کیک بنا ہوا ہے یوں بت سٹائل میں تو اس کا تو حل یہی کہ کھا کے اس کو ختم کر دیں, اس کا تو حل یہی ہے.
جی ایٹیٹیوڈ والے باندھ رہی ہے
جی,
من اپنے گھر میں اپنی بیوی اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ کس طرح مزہ.
دیکھیں ناروے میں جو اس طرح کی خواتین ہیں فیمنسٹ ٹائپ کی وہ ہیں, وہ آپ کو تھوڑی مجبور کر رہی ہیں نا کہ آپ بھی ایسے بنیں. تو میں نے ابھی یہ بات کا جواب دیا, نہ دوسرے کو چھیڑیں نہ آپ کو, یہاں مذہبی آزادی ہے نا, آزادی ہے بھائی. وہ ان کو آپ کو تو نہیں مجبور کر رہے, آپ اپنی وائف کو بتا دیں بھائی میں تمہارا شوہر ہوں اور بتا دیں شوہر اس ڈیزائن کا ہوتا ہے تو وہ چینج نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ویسے بھی جس عورت کے شوہر ہو بال بچے ہو جائیں وہ ان طرف جاتی نہیں ہے. تو کوئی کانٹروورسی وغیرہ نہ پھیلائیں, بس شدت کا والا راستہ یہاں اختیار کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. لا کو نہ توڑیں, آپ کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا رہا کسی بھی کام کے لیے, یہ اتنا کافی ہے. اچھا فیمنسٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. اگر بیوی آپ کو غیر اسلامی حقوق مانگے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, صبر کر سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں, بس اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. نیا کچھ کریں گے تو آپ اندر ہو جائیں گے نا, تو کیا فائدہ. میں تو وہاں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں پھر یہ دماغ میں رکھو کوئی بات نہیں, چھ مہینے جیل کا. تو آدمی وہی کرے جس کا اس کو اختیار ہے نا, جو اختیار سے باہر چیز ہے وہ سوچنا ہی غلط ہے اس سے. تو آپ اپنی بیگم کو فضائل اعمال کی, دیکھو یہاں اپنی بیوی کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے, یا عورت اپنے شوہر کو, شوہر بھی تو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں نا سارا. یہاں تو زیادہ تر کمپلین جو میرے پاس آتی ہیں وہ تو شوہروں کی آ رہی ہوتی ہیں, عورتوں کی تو کم آتی ہیں. ابھی ایک میں تقریر سن رہا تھا, ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کو نوٹ کریں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد آئے شام کو گھر پہ آئے آفس سے تھکا ہارا, تو بیوی کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اس کا لباس اس کی پوشاک ایسی ہو کہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. یہ حدیث میں آتا ہے, بات بالکل محترم کی ٹھیک تھی, لیکن یہ زمانہ جو چل رہا ہے نا اس میں مردوں کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہماری بیوی ہمارے لیے تیار نہیں ہوتی. عورتوں کو شکایت ہے کہ ہم جتنا بھی تیار ہو جائیں اس کو پسند پھر بھی ہم نہیں آتے.
کیونکہ اس نے اتنا باہر ماحول دیکھا ہوا ہوتا ہے، اتنی لڑکیاں یوٹیوب پہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کچھ فلمیں دیکھ رہا ہے، اور فنکاراؤں اداکاراؤں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کو اپنی والی جتنی بھی تیار ہو جائے بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ تو عورتوں کو بڑا مسائل ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں ہمارا میاں جو ہمیں محبت چاہیے وہ دے نہیں رہا۔ میں اس پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں آپ کو نا، ایک آدمی کی بیوی، وہ اپنی بیوی کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اس نے بیچاری نے بہت زینت اختیار کر کے، بہترین ساڑی، بہترین چوڑیاں، بہترین لپسٹک اور کاجل ماجل سب۔ تو میاں کہتا ہے آپ بھائی چوڑیاں تو بڑی ٹائٹ پہنی ہوئی ہیں تو نے۔ وہ کہتے تھینک یو، شکریہ۔ بیوی کا دل خوش ہوا کہ آج میری تعریف ہو رہی ہے، کہتے تھینک یو۔ کہتے ساڑی بھی بڑی زبردست پہنی ہوئی، شکریہ۔ سینڈل بھی بڑی ٹائٹ ہے، شکریہ۔ ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں آگے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، ساری چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر تو مجھے پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تو جب انسان باہر کی دنیا میں منہ مارتا ہو، آپ لوگ کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو بیوی کہاں اچھی لگتی ہے۔ تو یہ شکایت صرف مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی، عورتوں کو بہت زیادہ شکایت ہے کہ ہمارے مردوں سے ہمیں محبت نہیں۔ یہ صرف حدیثیں رہ گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جہاں سے گلاس میں منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے، حضرت عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی نا برتن میں منہ لگا کے، ہمارے نبی بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیتے تھے محبت کے اظہار کے لیے۔ تو یہ صرف کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں، مارکیٹ میں یہ چیزیں شارٹ ہو چکی ہیں۔ تو شکایتیں تو دونوں طرف سے ہیں، تو دونوں کا حل ایک ہی ہے کہ بھائی دین پر آؤ، مذہب سے تعلق قائم رکھو، تبلیغی جماعت سے آپ لوگ تعلق جوڑ کے رکھیں، یہاں پہ آپ کا ایک نیٹ ورک رہے گا، تعلیم ہوتی رہے گی، ایک جڑے رہیں گے نا، ماحول سے جب انسان جڑتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یا جو لوگ بھی دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی نیٹ ورک ہے ان کا، تو اپنے آپ کو کسی نیٹ ورک سے جوڑنا پڑے گا آپ کو، اس کے بغیر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ جی آپ اگلا سوال پوچھیے۔
ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نارڈر میں کافی مسلم خواتین ہیں جو ٹاؤن کے گھر میں کوئی اسلامی ماحول ہے، نہ ان کو باہر کوئی ٹھیک کا مل رہا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کٹ کے وہ حجاب ان کا اتر رہا ہے اور فیمنسٹ کی طرف وہ آ رہی ہیں، تو
دیکھیں مسجدوں میں مکتب بھی ہونے چاہیے نا۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہیں، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی ادارے ہوں جہاں پڑھانے کا انتظام ہو، پڑھائی کا انتظام ہو، بچوں کی تربیت ہو دینی لحاظ سے۔ تو یہاں کے مقامی علماء سے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ، یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مسجدوں میں خواتین تو آتی ہیں نا یہاں پہ، یہ پابندی ہے۔ میں تو پاکستان میں قائل ہوں کہ بھائی عورت کو جب دیکھو، جب اس دور میں فقہا نے کہا تھا کہ عورت گھر میں رہے مسجد میں نہ آئے، تو اس وقت کہیں بھی نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی مسجد میں آنا بھی کوئی فضیلت تو ہے نہیں، اجازت ہے نا، خالی فضیلت تھوڑی ہے تو گھر میں ہی رہے۔ اب تو گھر سے نکل گئی ہے، کراچی سے اڑ کے ناروے آ گئی ہے، اتنا دور آ گئی ہے، اور مسجد میں آنے میں کیا ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ بات۔ تو مسجدوں سے خواتین کو جوڑنے کی ضرورت ہے، پراپر ان کے لیے انتظام کیا جائے بیانات کا، نماز کا، خاص طور پہ رمضان میں تراوی کا، تو اس سے وہ مسجد سے جڑیں گی تو دین آئے گا نا ان کے اندر، دین تو سینما گھروں سے تھوڑی آئے گا۔ تو ان کو جوڑیں یہاں مسجدوں میں لا کے۔ لاسٹ دیکھیں، ڈیورس ریشو تو ہر جگہ ہی بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بھی، ہم تو اپنے باپ دادا میں کبھی سنتے ہی نہیں تھے طلاق کا، کبھی بھی نہیں سنا ہم نے، بڑے بڑے پھڈے بھی ہوتے تھے اور بس باتوں میں لڑتے تھے، طلاق کی دھمکی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو ڈیورس ریشو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، عدم برداشت۔ ایک تو یہ خوب سمجھ لیں، جو نشہ کرتے ہیں نا، ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں کسی بھی قسم کا، ان میں برداشت بالکل نہیں رہتی، سگریٹ پینا، شراب پینا، حتیٰ کہ جو چائے ہے نا، چائے، میں نے ایک سال چائے چھوڑ کے دیکھا ہے، تو چائے بھی آپ کو ڈپریشن دیتی ہے۔ یہ تو اب لت پڑ گئی دوبارہ، کیونکہ میں نے چھوڑ دی تھی ایک سال کے لیے چائے، اور وہ میں زیادہ سکون میں تھا، لیکن وہ دوبارہ اس لیے شروع کی کہ کہیں بھی جاؤ پاکستان میں تو وہ پھر لسی لے آتے تھے نا اتنی بڑی، اب لسی کون پیے گا کبھی، دودھ کا وہ تو پیے بغیر، آپ کو تو پتا ہے پاکستان کا وہ، وہاں کی سخاوت ایسی ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو پلانا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا چائے ہلکی چیز ہے، پھر دوبارہ عادت پڑ گئی۔ تو وہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں نا جو آپ کو ریلیکس کرتی ہیں وہ اصل میں ریلیکس نہیں کر رہی ہوتی، وہ آپ کو وقتی طور پر ریلیکس کر کے اصل میں ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ سگریٹ کے عادی ہو، آپ چائے کا تو بہت کم ہے، یہ اتنے قابل برداشت ہے، کوئی اتنا زیادہ انسان وہ نہیں آتا اس سے، لیکن یہ کہ سگریٹ ہو گئی، شراب ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ڈرگس ہیں، آئس وائس لے رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو پھر آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، پھر ذرا ذرا سے پھڈوں پہ اچھلتا ہے، طلاقیں بھی دیتا ہے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے. تو برداشت جہاں ہوگی سوسائٹی میں تو طلاق کا ریشو کم ہوگا. تو برداشت میں یہ بھی ہے کہ آپ جب شادی ہونا آپ کی جس دن، اسی دن بیگم کو چند باتیں سمجھا دیں. آپ پہلے تو اس کو بتائیں کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا امپریشن جائے گا. تو پھر اس کو بتائیں کہ بھائی دیکھو میں آپ کو عزت دوں گا. عورت کو عزت چاہیے ہوتی ہے مر سے ہی، ابے تبے کوئی بھی دنیا میں عزت دار عورت برداشت نہیں کرتی، بات بات پہ نا ابے تبے اور یہ سب چیزیں اور میں یوں ہوں میں یوں ہوں اس طرح کی چیزیں. آپ اس کو عزت دیں، آپ اس کو کہیں بھائی تمہارا کوئی بھی جائز مطالبہ ہو تو وہ مجھ سے تم بتا دینا. چند باتیں ایسی ہیں جو اسلام نے پابندی لگائی ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے، وہ بالکل عقل کے مطابق ہیں، کہ آپ کو میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی سے تعلق، دوستی نہ رکھیں، کسی سے بات چیت نہ کریں. آپ حدیث میں آتے ہیں نا شوہر کے جو بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہ یوٹیوب پہ حدیث موجود ہیں. آپ ابھی میں کروں گا پھر ہر سوال کے جواب میں پورا میرا بیان شروع ہو جاتا ہے. تو بیسک اس کو حقوق بتا دیں، بھائی یہ باؤنڈری ہے، اس سے آپ نے نہیں نکلنا، اور میری باؤنڈری یہ ہے، اس سے میں نہیں نکلوں گا. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ طلاق تک نوبت نہیں آئے گی. تو یہ سب ہو ہی نہیں رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، تو وہ لڑتے رہتے ہیں، پھر وہ گالیاں اور پھر لڑائیاں اور پھر بدماشیاں، اور پھر یہی نہیں پتا چل رہا ہوتا میں غلط ہوں کہ یہ غلط ہے. تو پہلے صحیح اور غلط کو ڈیفائن تو کیا جائے نا. میرا اس بارے میں یوٹیوب پہ ایک بیان ہے، وہ لازمی سنیں آپ، پتہ نہیں کس نام سے. اس میں میں نے بتایا کہ دنیا میں جب تک حقوق کا تعین نہیں ہوگا کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں، میری باؤنڈری کہاں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب ایک آدمی یہاں سے پاکستان میں اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ رہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. بھائی روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتی جب شوہر گھر میں موجود ہے، گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ پھر تو پورا مہینہ روزہ رکھے، تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں. تو یہاں شوہر کی اطاعت عورت پر واجب نہیں ہے. یہ تو میں نے ایگزامپل دی ہے، لیکن اس کی بیسیوں مثالیں ہیں. کہاں تک شوہر بیوی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، کہاں تک عورت شوہر کو باؤنڈ کر سکتی ہے. جب تک یہ حقوق کی لکیریں نہیں کھینچیں گی اس کے بغیر تو لڑتے رہو مرغوں کی طرح. کبھی بھی جیسے میں جب بھی کوئی مجھے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے کچھ شرائط طے کر لو نا. تو شرائط میں ہی معاملہ کیا ہو جاتا ہے، وہ یو ٹرن لیتے ہیں. کیوں؟ بغیر شرطوں کے آپ جب کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو مرغوں کی لڑائی کسی نے دیکھنی ہو تو آ کے دیکھ لیتے. پہلے تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہے نا، ان اصولوں پہ بات چیت ہوگی. تو میاں بیوی کے بھی پہلے سے طے کر لیا کریں، بلکہ رشتہ بھیجنے سے پہلے یہ پیپر پہ لکھ کے دے دیا کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا، انہی بیسس پہ میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. اور عورت بھی بتا دے بھائی یہ، بلکہ ایک پرچہ امام سے چھپوا لیں، ایک پرچہ جو ہے نا چھپا لیں، یہاں پہ پرنٹ کروا لیں، اور اس میں یہ ساری شرطیں کہ ان اصولوں پر ہماری شادی ہو رہی ہے تو اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزاریں گے. اور پھر یہ بھی کہ پھر ہمارا اختلاف ہوا تو ہماری ثالثی کا کردار کون ادا کرے گا، اس کو بھی پہلے سے، کیونکہ بیگم کہہ رہی ہوتی ہے میرے چچا بیچ میں پڑیں گے اور شوہر کہہ رہا ہوتا ہے میرے ماموں حل کریں گے مسئلہ بیٹھ گئے، تو اس کو بھی پہلے سے طے کر لیں کہ یہ تو یہ اس زمانے میں یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں رشتے جڑ سکتے. جی
تھوڑا مذاق میں جو سوال تھا ساتھیوں نے پوچھا بھی ہے تو میرے بھی ذہن میں آیا، تو میں نے بولا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اکثر جو ہیں وہ ایک سے تانگے یا ایک بیوی سے وہ اتنا کچھ خون سنا لیتے ہیں.
جی
آپ ماشاءاللہ چار کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی جادو کی چھڑی آپ کے پاس.
لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کا سوال یہ کہ لوگ ایک بیوی سے تنگے، آپ اتنی بیویوں سے کیوں تنگ نہیں ہو؟ پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں تنگ نہیں ہوں؟ خیر یہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں تنگ نہیں ہوں الحمدللہ، کیونکہ گھر میں بھی جاتا ہے بیان. دیکھو یہ تو ایسا نہیں ہے، لوگ یہ تو لطیفے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. جو نیچرل لائف ہے وہ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتے نا. جو لوگ بھی کہتے ہیں نا بیوی سے تنگ ہوں میں، اور ہوتے بھی ہیں وہ، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر چھوڑ دیا نا اس تنگی کو تو پھر اس سے بڑی ٹینشن میں آؤ گے. انسان کی نیچر ہے، انسان ایسا کمبخت مخلوق ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے یہ اس کی قدر نہیں کرتا، جب چھوٹتی ہے نعمت تو پھر روتا رہتا ہے بیٹھ کے.
ہاں تو میں یہ بس کمپلیٹ کر دوں. تو اچھا سنبھالتا کوئی کسی کو نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا ایک بیوی کو کیسے سنبھالتے ہیں لوگ, سنبھالے نہیں جا رہی تو اتنی, تو بھائی وہ خود ہی سنبھلنا ہوتا ہے انہوں نے. آج کل کسی کا باپ, کسی باپ اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکتا. آپ اپنے بیسک حقوق ان کے پورے کرو, پھر جس نے سنبھلنا ہے سنبھلے, نہیں سنبھلا تو کیا کر لے گا, پولیس تو بلا نہیں سکتے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایک واقعہ سنایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دے کے بھیجا اپنا جوتا اور جا کے
ہاں
جا کے سنا دو, اور اس کو اس حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے واپس بھیج دیا ہمارا.
جی
تو کیا اس سے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک رائے پیش کی
جی
اور نے پریویل کیا
جی,
تو اس طرح کے سوال میرے دو ہیں, اس طرح کے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں
جی
کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مخالف
جی
کوئی رائے دی اور ان کی رائے نے پریویل کیا
جی؟
ایک اثر ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا کمزور ہونا
جی
پروو ہوتا ہے؟
دیکھیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی حدیث سنائی میرے بارے میں, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جو بھی ملے لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو جنت کی بشارت دو, حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو گرایا اور پیچھے گئے, تو نبی نے اپنی رائے سے رجوع کیا. تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے گویا غلط تھی اور حضرت عمر کی رائے ٹھیک تھی. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, جس کو خدا کی نافرمانی کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے وہاں ایک بشر بھی تھے, بہت سی چیزوں میں آپ نے ایک رائے دی پھر اس رائے سے رجوع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بات تو یہ تو وہی کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, یہ تو دین کی تعلیم ہے نا, اس کا تعلق ہے وہی سے, تو وہی سے اس کا تعلق ہے, یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. لیکن اس بات کو ابھی پھیلانا مناسب ہے یا نہیں پھیلانا ہے, اس میں نبی نے اپنی رائے کا استعمال کیا. تو اس رائے میں اور بھی ہمارے پاس سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی نے ایک رائے دی صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی آپ ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیا کریں. اب آپ بتاؤ جس کی رائے میں 100% صحیح ہونے کا امکان ہو اس کو مشورہ لینے کا حکم دیا جائے گا؟ مشورہ تو جب ہی نا کہ آپ کی بھی ایک رائے ہے لیکن آپ اس کو 100% درست نہ سمجھیں بلکہ ساتھیوں سے مشورہ لیں تاکہ پھر آپ کے لیے تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ جو مشورے کا حکم قرآن نبی کو بھی دے رہا ہے, یہ اس لیے دے رہا ہے کہ جہاں اجتہادی بات ہوگی جس کا آپ کی رائے سے تعلق ہوگا تو وہ رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر کوئی رائے غلط قائم کریں گے تو اللہ اس پہ باقی نہیں رکھتا, اللہ اس پہ تنبیہ کر دیتا ہے تاکہ اس رائے میں لوگ نبی کو فالو نہ کریں. تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اجتہادی رائے میں نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی, بلکہ اجتہادی رائے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے بھی تھے, اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضرت عمر کے تو خاص طور پہ ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا نبی نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن پھر وہ وحی بن کے نازل ہو گیا وہ مشورہ, اللہ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اس پر عمل کریں. آپ پردے کے بارے میں آپ حضرت عمر نے حکم دیا کہ عورتوں کو پردہ کرانا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ نہیں, تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ میں جانے سے پہلے عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھول دیں, تو آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے احرام کھولیں, صحابہ نے کہا ہم نے عمرہ نہیں کیا ہم کیسے احرام کھول دیں, تو کیسے صحابہ کو سمجھایا جائے؟ آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ مشورہ صحابہ کو آرڈر دینے کے بجائے خود سر منہ ڈال لیں سب کے سامنے. تو نبی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی, اپنی زوجہ سے آپ نے مشورہ لیا تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ سر منہ ڈال لیں آپ کہیں نہیں کسی کو تو خود کر لیں گے یہ. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منہ ڈال کے احرام کھولا تو سب صحابہ نے سر منہ ڈال لیا. تو اور بھی مثالیں ہیں اس کی بہت ساری, اس میں دیکھ لیں نا غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے لڑیں گے, صحابہ کا مشورہ جو جوان صحابہ تھے ان کا یہ تھا کہ ہم شہر سے باہر جا کے لڑیں گے, تو آپ نے صحابہ کے مشورے کو اپنے مشورے پر ترجیح دی لیکن قرآن سے ثابت ہوا کہ یہ غلط آپ نے کیا, یعنی یہ رائے آپ کی ٹھیک نہیں تھی, آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور جس سے نقصان ہو گیا. تو ہونا یہی چاہیے تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے آپ, تو شکست ہوئی نا, پھر باہر ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ہاں پیغمبر سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی وہ میں بتاتا ہوں, وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ
نر اور مادہ کھجوروں کے جو پھول ہے نا ان کو ملایا جاتا تھا, جس کو عربی میں تعبیر النخل کہتے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو, یہ تو یعنی یہ نہ کرو. تو انہوں نے نہیں کیا, پھل پیدا ہی نہیں ہوا اس کا, کھجور بہت کم ہوئی. تو انہوں نے آ کے شکایت کی, یا رسول اللہ ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور کھجور ہی نہیں پیدا ہوئی. تو آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے اور درست بات بھی. لہذا فرمایا جب میں تمہیں کسی دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو تم اس کو لازمی کرو, اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں تو فانتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ چلو بھائی. وعلیکم السلام. دیکھیں پہلے تو میں جب ٹریولنگ کرتا تھا تو چھپڑ میں جا کے نماز پڑھ لیتا تھا کھڑے ہو کر. ہاں اب بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, سعودی ایئر لائن میں اجازت ہے, تو جہاں اجازت ہے وہاں تو آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی. جہاں اجازت نہیں ہے تو پھر مجبوراً سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں. لیکن پھر بعض علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں کہ اس کو دوہرا لیں. آپ فرض نماز نفل تو جب چاہیں جہاں چاہیں بیٹھ کے پڑھیں, کھڑے ہو کے پڑھیں, کوئی حرج نہیں. فرض نماز کے لیے بتا رہا ہوں. نماز چھوڑنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. سعودی عرب کے جو شیخ بن باز تھے وہ چونکہ حنبلی فقہ کو فالو کرتے تھے, ان کا تو یہاں تک سخت فتویٰ تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو لیٹا ہے, صبح اس نے آفس کا الارم لگایا فجر کا نہیں لگایا, تو صبح جب اٹھے گا جان کر نماز اس نے قضا کرنے کی پہلے سے نیت تھی نا اس کی, تو وہ اسلام سے بھی گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا. لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک وہ جو حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, وہ حدیثیں دیگر احادیث کی روشنی میں واجب التاویل ہیں. وہ کہتے ہیں کفر سے مراد یہ ہے کہ کفر دون کفر, کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے, کافروں والا کام کیا اس سے. ورنہ تو آج سارے کوئی نکاح ٹوٹی, پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی صحیح جو ہو رہی ہیں وہ بھی ٹوٹی بھی ہو رہی ہیں. تو اس لیے جمہور کے قول ہی پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو اس سے ہی بہرحال نماز کی اہمیت کا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جی
میرا سوال ہے کہ جس ہوٹل میں حلال کھانا بکتا ہو اسی ہوٹل میں شراب بھی بکتی ہے, کیا یہ؟
ہاں کھانا کھا سکتے ہیں, اگر وہاں حلال بھی بک رہا ہے تو آپ حلال کھا لیں نا, شراب بھی بک رہی ہے تو وہ نہ پیے آپ.
جائز
ہاں جائز کھا سکتے. جی بچے کا سوال, بچہ نہیں ہے بوڑھا ہو باقی بالے. وعلیکم السلام.
مجھے پوچھنا تھا کہ میں ابھی 4 سال پاکستان میں رہ کر آیا ہوں کراچی میں, تو ابھی کچھ مہینے پہلے میں آیا تھا یہاں ناروے میں اسکول اسٹارٹ کرا, اور اسکول میں جیسے ہومو سیکشلٹی اور ایل جی بی ٹی کا بہت جیسے ایجوکیشن میں اس کو وہ کر دیا, بہت اس کو پڑھا رہے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے ان کی کلاس؟
بس آپ نہ جائیں اس راستے کی طرف, پڑھ لیں جو پڑھایا جا رہا ہے. پڑھنے پر تو پڑھا تو کچھ بھی جا سکتا ہے نا, آپ جائیں نہیں, گن پوائنٹ پہ آپ کو لے کے تھوڑی جا رہے ہیں اس راستے کی طرف. بچیں بچائیں اپنے آپ
سے. آپ کے جواب کا بہت شکریہ. کے حوالے سے اگر اس قسم کا مسئلہ اپنے گھر میں پایا جائے کہ ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی رائز ہوا ہے کہ ہم ہوم سیکشوئل ہیں, تو بلا شبہ زندگی آزمائش ہے پہلے, وہ کیا کرے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں گے, ان کا دو فکر میں نعمت اللہ سے کم نہیں ہے. لیکن حضرت تیسرا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں فار ایگزامپل یہودی عورت کی والد سے ملتی ہے کہ اس نے آخر اسلام کے اوپر کوڑا پھینکا, جب ایک دن نہیں پھینکا تو آخر اسلام اس کے حوالے پر گئے اور ان کے ترجموں کو دیکھ کر اسلام قبول کر دیا. لیکن حضرت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مفتی جو حدیثیں ہیں روایتیں ہیں یہ غلط ہیں, تو یہ کیا کرے؟ اور ایک اور فتنہ پھیلایا جا رہا ہے حدیث کے حوالے سے کہ یہ جو حدیث مبارکہ جو ہے یہ دراصل تواتر کا نتیجہ ہے کہ آخر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو پہلے سے تواتر چلا آ رہا ہے اسی پر عمل کیا ہے, لہٰذا یہ جو حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کی کوئی حیثیت میں اونلی تواتر کو فالو کیا جائے.
دیکھیں یہ جو پہلے سوال کا تو میں ڈیٹیل میں جواب دے چکا ہوں, اس میں تو جو اپنے اختیارات ہیں اس سے آگے نہ بڑھیں بس, اور جو چیز اختیار میں ہے اس میں کمی نہ کریں.
باقی جو دوسرا سوال آپ نے حدیثوں سے متعلق کیا ہے کہ دوسرا سوال کیا تھا میرے ذہن سے؟
یہ کہ مختلف علماء کرام کو سنتے ہیں اور
وہ حدیثیں بعض غلط ثابت ہوتی ہیں، جیسے یہ وہ ایک روایت ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کوڑا پھینکا کرتی تھی عورت پہ، آپ نے اس کو بھی معاف کیا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث بہت ہیں ہمارے پاس جس میں ہمیں حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، غیر مسلم کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم سرداروں کو بہت تحفے بھیجے ہیں، حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے اتنے تحفے بھیجے تھے کہ وہ حیران ہو گئے تھے کہ ہم ایک شخص سے جنگوں میں لڑتے ہیں اور وہ ہمیں گفٹ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن نے کہا وصاحبھما فی الدنیا معروفا وان جاہداک علی ان تشرک بہ شیئا، کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں اور شرک پہ مجبور بھی کرتے ہوں تو شرک تو نہیں کرنا، لیکن وصاحبھما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں 28ویں پارے میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ جو کافر تم سے میدان جنگ میں لڑتے نہیں ہیں تو تم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جب آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ کافر کے ساتھ بھی، غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا تو جب تک اس درخت سے پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو پرندوں کو فائدہ پہنچانے کا ثواب ہے تو انسان کو فائدہ پہنچانے کا کیوں ثواب نہیں؟ تو صدقہ تو خیرات بھی کریں، ہدایہ بھی دیا کریں، تو اچھے سلوک کا تو بہت ساری احادیث ہیں ہمارے پاس جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو بھائی آخری سوال آپ نے پوچھا تھا حدیثوں کی حجت ہونے کا، دیکھیں یہ دو انتہائیں ہیں، دو انتہائیں ہمارے ہاں، ان کا سوال میں دہرا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیثیں نبی کے بعد لکھی گئی ہیں بہت عرصے کے بعد، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جو نبی کا تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے وہ ہے اصل حجت، تو یہ لکھی ہوئی حدیثوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ 100% غلط ہے۔ لکھی ہوئی حدیثیں اگرچہ بعد میں لکھی ہیں لیکن چلی تو پہلے سے آ رہی ہیں نا، وہ ایسے تو قرآن بھی حضرت عثمان کے دور میں مرتب ہوا ہے لیکن نازل تو نبی کے دور میں ہوا، سینوں میں محفوظ ہوا اور مختلف طریقوں سے لکھا بھی گیا، جمع کس کے دور میں ہوا ہے؟ حضرت عثمان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ساری سندیں ہمیں نبی تک ملتی ہیں، وہ پھیلی ہوئی تھیں خیر القرون میں، پوری دنیا میں پھیل گئی تھیں، انہی کو دیکھ کر فقہا نے فقہ کو مرتب کیا، اسلامی قوانین کو مرتب کیا، ان کو ریٹن فارم میں اس طریقے سے بعد میں لایا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی حفاظت اتنی شاندار ہوئی ہے کہ ہمیں نبی تک جتنی سندیں ملتی ہیں حدیثوں کی، ان تمام سندوں کے ایک ایک راوی کے حالات پر الگ الگ کتابیں ہیں۔ یہ تو اسلامی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ میں کہتا ہوں غیر مسلم اسی کو دیکھے تو اسلام قبول کر لے۔ ذرا ذرا سی بات ہوگی، نبی کے دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا، اتنی سی بات بیان کرنے کے لیے امام ترمذی اپنی سر، عبد الرحمن حدثنی عبد العزیز ابن عبد الرحمن حدثنی ابو ثابت الزہری، پوری مجھے سند میں بھی پڑھوں گا تو ظاہر مجھے تھوڑا ریوائز بھی کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، ایک ایک چیز کی اتنی لمبی لمبی سندیں اور پھر ان کے راویوں کے حالات کے، یہ کہاں پیدا ہوا، سچ بولتا تھا جھوٹا تھا، ایسے خاندانی حفاظت احادیث کی ہوئی ہے کہ کسی تاریخی سرمایہ کی ایسی حفاظت تصور ممکن نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، لکھی ہوئی حدیث ہی کو سب کچھ کہتے ہیں، تواتر عملی کو ویلیو نہیں دیتے، یہ دوسری انتہا ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں لکھا ہوا عمل کہ نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، جب آپ مراکش جاتے ہیں وہاں فقہ مالکیہ کو فالو کیا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے۔ امام مالک کا فتویٰ صدیوں سے ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے۔ اب جن کے علم میں رسوخ نہیں ہے نا، وہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں، مالکیہ کو جا کے تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک طرف پیغمبر کی حدیث ہے ہاتھ باندھنے والی اور تم کیا کر رہے ہو، ہاتھ چھوڑنے والی، تو اس پر عمل کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کو فالو کرتے ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ امام مالک کا پڑھا ہے یا پیغمبر کا پڑھا ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں، کلمہ تو ہم نے پیغمبر کا پڑھا ہے، تو یہ مالکیہ والی کیا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے کلمہ تو میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے، لیکن اس سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ امام مالک کو قرآن و سنت کا بالکل بھی پتا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بدگمانی ہوتی ہے کس سے؟ اسلاف سے۔ میں نے ناروے میں سینٹنس مکمل کرنے پر مجھے لگتا ہے واقعی پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ بدگمانی کس سے ہوتی ہے؟ اسلاف سے، کہ یار مجھے ان کو پتا ہے، ہمارے مولوی صاحب کو امام مالک کو تو بالکل بھی پتا نہیں تھا۔
حالانکہ امام مالک نے ہاتھ باندھنے کی حدیث موطا امام مالک میں ذکر کی بھی ہے, اس کا مطلب پتا ان کو بھی تھا, لیکن فتویٰ اس کے خلاف کیوں دیا؟ تواتر عملی کی وجہ سے. ان سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے, تو وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا مطلب؟ اہل مدینہ تو اس نماز کو فالو کر رہے ہیں جو ابھی صحابہ نے, اور تو یہ سارے کیوں غلط ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں ایک طبقہ لکھی ہوئی حدیث کو تواتر پہ بہت زیادہ فوقیت دے رہا ہے. دونوں کی اپنی جگہ ویلیو ہے. ابو حنیفہ کا یہی قول ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے گی, اس لیے کہ انہوں نے جو اہل مدینہ کے تواتر کے امام ابو حنیفہ بھی مدینہ گئے, انہوں نے اس عمل کی توجہ کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے نبی نے آخر میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی لیکن باندھ کے بھی پڑھی ہے, تو اس کو زیادہ ترجیح دی انہوں نے تین ائمہ نے. اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے جب رفع الیدین کی حدیثیں دیکھی تو انہوں نے فتویٰ کیا دیا کہ بھائی رفع الیدین ہونا چاہیے رکوع میں بھی رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی. امام ابو حنیفہ نے یہاں اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دی ہے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے وہ تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد تھے. حضرت مسروق الاجدع ایک بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو 6 صحابہ میں بند کیا ہے, جن میں 4 خلفائے راشدین, ایک عبداللہ بن مسعود اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے خیال 6 نہیں بلکہ 10 صحابہ, ان میں پھر جابر بن عبداللہ, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور فقہا تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 8-10 اصحاب کے علم کو اللہ نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود میں بند کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہ 9 عمر صحابہ تھے. حضرت علی نے تینوں خلفائے راشدین کا دور دیکھا, ان کے فتوے دیکھے, ان کی نمازیں دیکھیں. عبداللہ بن مسعود بھی عمر میں کم تھے, نبی کے گھر چلے جایا کرتے تھے, نبی کی تہجد دیکھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی وجہ سے ان کو کوفہ میں بھیجا. تو اہل کوفہ کے بارے میں یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین کا قائل نہیں تھا, نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے. عبداللہ بن مسعود کے جتنے بھی شاگرد ہمیں ملتے ہیں جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں, جن میں مشہور شاگرد ہیں حضرت علقمہ اور اسود, وہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو انہوں نے اس تواتر عملی کو ترجیح دی رفع الیدین کے معاملے میں, کہ رفع الیدین کے معاملے میں اس کو ترجیح دی کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت سے باقی نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد نے ترجیح دی کہ نہیں نبی نے چونکہ کیا ہے, قولی حدیث کو ترجیح دی انہوں نے. تو یہ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں, ان میں کسی کو بھی آپ 100% غلط, وہ جملہ مکمل نہیں کر رہے, کسی کو بھی آپ یقینی غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں رفع الیدین کا مسئلہ اتنا بڑا بنا دیا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے, کہتے ہیں دیکھو بخاری میں قول رسول ہے, قول نبی نے رکوع میں کیا تو تمہیں موت آتی ہے رکوع میں رفع الیدین کرتے ہوئے, ایسے ایسے الفاظ استعمال. ہم کہتے ہیں یار دوسری طرف امام ترمذی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کیا کہتے ہیں, جہاں رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی ہے نا, امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. لیکن جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے ترمذی میں, امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وبه یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم یہ اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں, میں یہاں آپ کو پھڈوں میں ڈالنے نہیں آیا کہ کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں, کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو کر رہا ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرو, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی انسان کا بچہ سمجھیں. آپ یہ سمجھانا, اس کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف. بس یہ چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر دوں, یہ دونوں ٹھیک ہیں, دونوں اسلاف سے ثابت ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں نہ کرنے کی کم ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. میں دیکھو یہاں ناروے آیا نا آپ لوگ کے پاس, جو کام میں کروں گا وہ آپ بیان کریں گے. مفتی صاحب آئے, رات کھانا کھایا انہوں نے اور آرڈر پہ ان کے لیے یہ چیز بنوائی گئی, پھر وہاں گئے, پھر وہاں گئے, پھر اتنے بجے آئے. یہ سارے کام وہ ہیں جو میں کر رہا ہوں. جو کام میں نہیں کر رہا اس کو کبھی بھی بیان نہیں کرنے والے کام تو بہت زیادہ ہیں. تو جس نماز میں نبی نے رفع الیدین کیا اس کو صحابہ نے بیان کر دیا. بہت سی نمازیں جن میں نہیں کیا اس کو صحابہ نے ہائی لائٹ نہیں کیا, کیونکہ کرنے والی چیز کو بیان کیا جاتا ہے, نہ کرنے والی چیز کو بیان نہیں کیا جاتا. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں اس زمانے میں بجائے اس کے کہ جو بحثیں مکمل ہو چکی ہیں نا, قرآن و حدیث پہ ایک ریسرچ ہو چکی ہے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر کے باقی دوسرا کوئی کام کرو آگے کا. اب دوبارہ سے آپ رفع الیدین کی بحثوں میں جائیں گے, قراءت خلف الامام میں ریورس جائیں گے, تو وہ کام جو صدیوں پہلے ہو چکا ہے آپ دوبارہ پھڈے شروع کرو گے. یار کوئی اور کام کرو نا, اب شادیوں پہ آؤ, اب بچوں کی اسپیڈ بڑھاؤ یار, کیا خیال ہے آگے. اب غیر مسلموں کو مسلمان کرو, اب کوئی اور آگے جاؤ یار. اب اس میں ایک ہی صف میں اگر رفع الیدین والا بھی ہے, رفع الیدین نہیں والا بھی ہے, تو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ہم نے تو شافیوں کے ساتھ 20 سال گزارے, 20 سال میں نے شافی محلے میں زندگی گزاری، نہ آج تک کسی شافی نے مجھے یہ کہا کہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، نہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ان کو ٹوکا ہو کہ کیوں کرتے ہو۔ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ گندگی پھیلی ہے، اور یہ گندگی وہاں سے الحمدللہ پوری دنیا میں، یہ الحمدللہ طنز کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جہاں بھی جائیں گے تو یہ گند پھیلائیں گے۔ یہ لندن میں تو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، پھر اہل حدیث انڈین، اہل حدیث الگ، پاکستانی اہل حدیث الگ۔ یہ والی مسجد جی بریلویوں کی ہے، یہ پاکستانی بریلوی ہیں تو یہ انڈین بریلوی، یہ بنگالیوں کی مسجد ہے، یہ بنگالی بریلوی، یہ بنگالی اہل حدیث۔ عجیب قسم کا دماغ چکرا جاتا ہے یار آدمی کا، کیا کر رہے ہو تم لوگ یار مسجدوں میں۔ وہ ایک چٹکلا میں سنا دوں مگر بڑا دلچسپ، مزہ نہ آئے پیسے واپس، بس یہ جلدی سے سناؤں، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوگے بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں نا کسی جنگل میں دو آدمی ملے، امریکہ میں کسی جنگل میں، اب ظاہر ایک تو آپ امریکہ میں پھر جنگل میں تو اجنبی ہی ملے گا نا آپ سے وہاں پہ۔ تو اس نے اس سے پوچھا یار تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں پاکستانی ہوں۔ اس نے کہا تم کہہ رہے میں بھی پاکستانی، ایسے کر کے ملے یار، یہ تو بڑا اتفاق ہو گیا، تم بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی، یار تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہہ رہے میں مسلم ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارا؟ کہہ رہے میں مسلم۔ پھر ہاتھ ملا، گلے ملے، یار اتفاق سے ہم دونوں کیا ہیں؟ واڑے واہ مسلم ہو گئے۔ اچھا یار مسلمانوں میں تم غیر مقلد ہو یا مقلد ہو؟ غیر مقلد ہو یا اہل حدیث تو سلفی ہو یا مقلد ہو؟ اس نے کہا میں مقلد ہوں۔ ارے یار زبردست یار، میں سمجھا تھا تم سلفی یا اہل حدیث نکلو گے، تم بھی مقلد ہیں ماشاء اللہ۔ مقلدین میں چار ہوتے ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی۔ تم حنفی ہو شافی ہو؟ اس نے کہا حنفی۔ ابے زبردست اتفاق ہو گیا یار، ہم دونوں کیا ہیں؟ حنفی ہیں، نماز بھی ایک جیسی، نہ زور سے آمین نہ رفع الیدین، زبردست کام ہو گیا یار۔ اچھا اب یہ بتاؤ بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو؟ کہا دیوبندی ہوں میں۔ ارے واہ یار ہم بھی دیوبندی، زبردست۔ یہ بتاؤ حیاتی ہو کہ مماتی ہو؟ یہ آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا، اور اللہ کرے نہ ہی پتا ہو۔ وہاں ایک بڑا پھڈا یہ چل رہا ہے کہ حیاتی ہے کہ مماتی۔ اس نے کہا مماتی۔ کہتے ہیں دھت تیرے پہ لعنت بے غیرت، یہاں آ کے کیا ہو گیا؟ مار کھا، چلو دفاع ہو یہاں۔ تو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں یار، کتنے ٹکڑوں میں، یعنی ساری چیزیں سیم نکل کے آخر میں۔ تو جیسے اس کی یہ عصبیت تھی نا، حالانکہ سید تو زیادہ اونچی قوم ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ پیغمبر کا نسب ہے، اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونا ایک فضیلت کی بات تو ہے نا۔ تو یہاں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ایک آخر میں ایک چیز آ کے اٹکے گی، اور وہاں پہ ہمارے مسجدیں کیا ہو جائیں گی۔ اور پاکستان میں ایسا ہے، یہ نحوست یہاں نہیں ہونی چاہیے، سمجھتے ہو؟ اور جو اس طرح کے کام کرے نا لڑوانے کی، رفع الیدین رفع الیدین، بولے بھائی یہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے، صدیوں پہلے فقہا نے کتابیں لکھ دی ہیں، جس کو جس فقیہ پر اعتماد ہو اس کی رائے کو فالو کرے، دوسرے کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ نماز پڑھو انسان کے بچے بنو، ٹھیک ہے نا، روزہ سب کا ایک ہی ہے، نماز بیسک چیز تو نماز کی سب کی ایک جیسی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ شہزان کا ٹائم ہو گیا، مغرب کے بعد ہم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے یہاں سے، تو آپ لوگ سے گزارش ہے ہمیں جانے دیجیے گا، آگے بہت سارے کام ہیں۔
جزاک اللہ جی، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت نکالا تشریف لائے، آپ حضرات کا بھی شکریہ۔
راہیل بھائی سے سفارش کریں کہ چائے کی مواقع کل بھی آپ